السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. جی سورۃ ہود کے جو پارہ نمبر 12 کا رب 2 تھا, تو اس میں سے میں نے جو لی ہے فیوریٹ آیا, تو ڈفرینٹ ہے لیکن ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اس میں یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آئے نمبر 52 میں, اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ قوم کو نبیوں کے ذریعے جو ایک ملتا تھا ریمائنڈر وہ یہ تھا کہ توبہ کرو, بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے, اس کی طرف رجوع کرو تاکہ پھر اللہ تعالیٰ تم پر آسمان کو بہت برسانے والا بنائے. تو اس میں سبحان اللہ کتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے استغفار کی جو بات ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ استغفار کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہے سبحان اللہ, کہ کہتے ہیں نا یہاں تک کہ کچھ بھی انسان کو چاہیے ہو تو وہ استغفار کرنا شروع کریں تو پھر اس کی ساری دعائیں بھی الحمدللہ قبول ہو جاتی ہے. تو نبیوں کی طرف سے کتنی زبردست قوموں کو آتی تھی جیسے آپ دیکھیں نصیحتیں ہدایتیں کہ تاکہ وہ اس کام کو کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں جو جیسے برسات کے معنی میں یہ بات ہے تو پھر آف کورس نعمتیں ساری چیزیں جو بھی ہے تو پھر وہ گیدر کر سکتے ہیں. تو اتنی یہ زبردست بات تھی الحمدللہ. اور سیم آئی نمبر 71 میں بھی اس بات کی دعا کی بات ہے نا, جو دعا کی قبولیت کی طرح سے جو بی بی سارہ کو اتنی بڑی عمر میں جو ملا تھا خوشخبری کی, اور پھر سبحان اللہ یہ بھی نہیں کہ صرف بیٹے کی بلکہ پوتے کی بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی. تو یہی میں سوچ رہی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ شاید ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح یہ کیوں ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نوز وین از دا ٹائم, وین از دا رائٹ ٹائم, اینڈ وین از دا پراپر ٹائم. تو پھر جب سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اتنا سب کچھ دیتے ہیں کہ نہ ہی جو ہمیں جس کی طلب تھی وہ دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی مزید بھی دیتے ہیں, زیادہ بھی دیتے ہیں اس کے اوپر ایکسٹرا نا. تو بس انسان کو بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نوز واٹ از بیسٹ اینڈ وین اٹ از ٹو گیو اٹ. تو سبحان اللہ پھر جب ملتا ہے تو پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ملتا ہے, جو جو گیا تھا ہم سے جو چھوٹا تھا وہ بھی مل جاتا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ کچھ. تو بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کی بات ہے, اور اٹ از لائک آسکنگ اللہ تعالیٰ فار تھنگز وچ وی کوڈ ناٹ ایون امیجن. تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم نہیں امیجن کر سکتے وہ چیز تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ پھر وہ تو مل نہیں سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ساری پاور ہے. تو اللہ تعالیٰ کین گیو اٹ, سو وی نیڈ ٹو بی ٹرسٹنگ ہم اینڈ دین آسکنگ ہم فار میگنیفیسنٹ تھنگز انشاء اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جزاک اللہ خیر, امیزنگ ریمائنڈر. یہ سورہ ہود کی ورس نمبر 47 میں جو دعا ہے اس کو میں نے اپنے لیے ہائی لائٹ کیا تھا کہ واقعی میں کئی دفعہ ہم ایسی چیز کے سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں جس کا ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہوتا. تو بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم کے ساتھ شعور کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں, اپنے آپ کو قرآنی اور مصنون دعاؤں کے حصار میں ہی رکھا جائے, کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنی انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کو مانگتے ہوئے, اور یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز شاید ہمارے لیے بینیفیشل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے وہی بات کہ مغفرت استغفار, یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اگر وہ اللہ تغفر لی, تو وہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنے والے میں سے نہ ہو. اس کی ایک سمپل سی اگزامپل میں دینا چاہتی تھی کہ جیسے کوئی بات ہوئی تھی کہ آج کل اس طرح سے بھی دو لوگ دفنانے کی ایک کمپنی بنا رہے ہیں کہ جو انسان کو ایک ٹری پوٹ کی شکل میں مطلب دفنائیں گے اور اس کے اندر ایک سیڈ ڈال دیں گے, تو جب باڈی ڈیکمپوز ہوگی تو اس کے اوپر ایک درخت اگتا جائے گا, اور یہ کہ یہ اس طرح آپ کو یہ رہے گا کہ جیسے آپ اس درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے کسی پیارے کے سائے میں بیٹھے ہیں. تو کچھ لوگ بات کہتے تو انہوں نے کہا کہ جب میری ڈیتھ ہو تو مجھے ایسے ہی دفنا دینا. تو میں اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں قرآن میں کہہ دیا کہ ہم ایسی چیزوں کی تمنا نہ کریں یا ایسی چیزوں کی دعا نہ کریں کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب زدنی علما, اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ کرے. آیہ نمبر 54 کے اندر صرف میں یہ مینشن کرنا چاہی تھی کہ اس کے اندر جو آخری ورڈز ہیں وہ بہت خوبصورت ورڈز ہیں کسی بھی بات کو ختم کرنے کے لیے, اور اس میں بہت صبر اور سکون کے ساتھ کہ جب اگر کسی بھی معاملے میں کسی بھی بحث میں کوئی آپ سے مطلب انکار کرے تو اس کے بعد بے شک ہم اللہ ہی کو گواہ کرتے ہیں اور تم بھی اللہ کو گواہ کر لو, اور ہم اس سے ہونا چاہتے ہیں کہ جس میں لوگ شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ. میں نے آیت نمبر 28 پہ کی ہے جو نوح علیہ السلام کا قصہ تھا. نوح علیہ السلام نے جب سرداروں کو جواب دیا تھا ادھر کی وہ بینہ پہ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہے, اور جب وہ آنا نہیں چاہتے, ہدایت لینا نہیں چاہتے, تو وہ کیسے دیں ان کو؟ تو ہمارے لیے لیسن یہ تھا کہ جب ہم کسی کہ ہم مجبور نہیں کر سکتے کسی کو ہدایت لینے کے لیے. ہدایت لینے کے لیے نمبر ون طلب کا ہونا ضروری ہے. اور جیسے ایک ایگزامپل استاذہ نے دیا تھا کہ جیسے ٹیپ ہوتا ہے, اینڈ ٹیپ سم سرفیسز پہ نہیں چپکتا, جیسے جہاں پہ پانی ہو یا پلاسٹک کے کچھ سرفیسز پہ نہیں چپکتا. تو اس طرح سے ہمیں کچھ کمی ہوتی ہے, یا ایسے کچھ اندر سے ہمیں نکالنا پڑتا ہے, ہمارا سرفیس صحیح کرنا پڑتا ہے, کوئی شک ہے یا کوئی خوف ہے. تو اس کے بعد جیسے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں, طلب پیدا کرتے ہیں, دین اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہدایت دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم بھی جب کسی کو ہدایت مطلب کسی کو نصیحت کرنے نکلتے ہیں, وہ لینا نہیں چاہتے, تو ہم زبردستی ان کو دے نہیں سکتے. تو نوح علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے, اس طرح سے اپنے آپ کو بھی تیار کریں کہ طلب پیدا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو ہدایت دے سکے, اور پھر ہم خود ہدایت لے کے دوسروں کو دے سکے انشاءاللہ. جیسے اگزامپل تھا, جیسے ایک ڈبل سائڈ ٹیپ ہو جاتا ہے نا, جو سٹکس آن بوتھ دی سرفیسز. تو ہم خود ہدایت لیں اور دوسروں کو بھی دے سکیں, اس کی توفیق دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الزمرد آپ ریڈی ہیں؟ جی آپ ریڈی ہیں؟ زیڈ پی 26 میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں سب کو؟ الحمد للہ ٹھیک ہے. میں مائک فری کرتی ہوں, آپ پلیز لیں. جی میں بھی شاید مائک لینے میں پرابلم ہے. یس تو آپ کی آواز ہمیں نہیں تھرو ہو رہی, شاید اس لیے کہ مائک خود ہی ڈراپ ہو جاتا ہے. سو الحمد للہ ماشاء اللہ بڑے اچھے ریمائنڈرز آپ سب کی طرف سے آئے. اور استغفار کی جیسے جو میں نے بات کری, تو لٹرلی استغفار تو ایک لٹرلی اگر ہم کہنا کہ مائک والی بات, آپ ذرا سا کہتے ہیں ہر چیز آپ کے لیے اتنی آسان لگنے لگتی ہے. ایک پرسپشن کی بات ہے کہ انسان کی سوچ فرق ہو جاتی ہے. الحمد للہ. یس ایک سیکنڈ پلیز. یس تھرو دی ایکسپیرینس اٹس بینیفٹس. صحیح بات ہے. تو چلیں ان شاء اللہ اب یہ کہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کو چلتے ہیں. آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے؟ ٹھیک ہے. ہمارا خلاصہ قرآن جز نمبر 13 اور اس کا تیسرا روب ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 19 سے اسٹارٹ کریں گے ان شاء اللہ. جزاکم اللہ خیرا.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 سے دیکھیں گے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ امپاسیبل ہے. قرآن پڑھا ہوا اور قرآن نہ پڑھا ہوا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں. ہم سب اس آیت کے آئینے میں خود کو دیکھیں، قرآن پڑھنا، حق کو ماننا اور دوسروں کا فرق ہے، یا ہم پڑھ کے بھی دوسروں کی طرح ہیں؟ اب ہوتے کون ہیں یہ تذکر اولو الالباب والے لوگ، یعنی اولو الالباب کون ہیں؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر
ادعو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. خلاصہ قرآن میں سے 12ویں پارے کا تیسرا رب ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 84 سورۃ ہود سے. وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اور دیکھو ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، میں تم کو خیر کے ساتھ دیکھتا ہوں اور میں تم پر ایک بہت گھیر دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور اے میری قوم ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، انصاف سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور دیکھو زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو، اور بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی طرف سے جو بچت تم کو ملتی ہے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاتے ہو، اور میں تم پر کوئی داروغہ نہیں. پیچھے بھی ہم نے سورۃ الاعراف میں حضرت شعیب کی قوم کا قصہ پڑھ لیا، کیسے کاروباری لوگ تھے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی 420 کا شکار تھے کہ جس میں انسان بہت زیادہ نہیں بچاتا، لیکن یہ بھی ایک قسم کا انسان کو خپت ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ چور چوری سے چلا جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی خیانتیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی بعض دفعہ انسان کی بہت بڑی بڑی نیکیاں جو تھی وہ ضائع ہو جائیں گی. یہاں لفظ بقیت اللہ کی خیر بہت خوبصورت ہے کہ بچت، تھوڑی بہت بچت یا تھوڑا سا نفع بھی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ انسان کسی چیز میں لیتا ہے، اس میں بعض دفعہ بہت زیادہ مال کمانے سے زیادہ برکت ہوتی ہے. تو پیسے کی کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی کو دیکھنا ہے. کبھی ہزاروں بھی ہاتھ میں آتا ہے لیکن ملتا کچھ نہیں، اور کبھی کبھی انسان کے پاس چند سو بھی ہوتے ہیں اور اسی میں اتنا کچھ ہو جاتا ہے. کئی لوگ اس چیز کو آزماتے ہیں کہ جب ہم جاب کرتے ہیں تو 20-25-30 ہزار بھی کماتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں بنتا، اور وہی برکت جو ہے وہ تھوڑے سے پیسوں میں بھی پڑ جاتی ہے. دیکھیے اصل تو زندگی میں ضروریات پوری ہونا ہے نا، اگر آپ کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں، مثلاً آپ کو روٹی، کھانا، پینا، کپڑا مل گیا، اس کے بعد دوسرا کیا ہوتا ہے بھائی زندگی میں جب بڑی ضروریات ہوتی ہیں نا، مثلاً گھر کا استعمال کی چیزیں، آپ اللہ پر ڈالیں اللہ آپ کی چیزیں بھی دے دے گا آپ کو. پھر اس کے بعد اور کیا جی گھر چاہیے، آپ اپنے میں نہیں کسی کے گھر میں رہ لیں گے. اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتا ہے نا تو اس کی ضرورت کم نہیں ہوتی. کوئی بیمار ہے مثال ہے، انسان اس لیے بھی پیسے جوڑتا ہے نا ہائے کبھی بیمار نہ ہو جائے. تو بھائی جب آپ بیمار ہوں گے اور آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو لے کے جانے والے تسکین لوگ ہوں گے، آپ کا مفت علاج کرنے والے لوگ ہو جائیں گے. جب انسان اللہ کے راستوں میں آتا ہے نا تو کاموں میں فرق کچھ نہیں پڑتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو لوگ خود کما کھا رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں اس کو غیبی ذریعے سے مل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وہ ساری ضروریات پوری کر دیتا ہے. تو یہ جملہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ بقیت اللہ کی خیر، اللہ کی باتیں اچھی ہیں. اب بات کتنی پیاری کہی لیکن جواب دیکھیے کتنا بھونڈا ہے. قالوا یا شعیب وصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہنے لگے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے. یہ دیکھ لیجئے نماز کا تانا ہر دور میں ملا. آج بھی آپ لوگوں کو کوئی بات کہیں گے نا تو سب سے پہلے لوگ کہیں گے اچھا جی آپ کی کلاس آپ کو یہی سکھاتے ہیں. وہ آپ کے اسکول والے آپ کو یہ سکھاتے ہیں اور ماشاء اللہ گناہ معاف ہوتے ہیں ٹیچرز کے. آپ کی ٹیچر نے آپ کو یہ سکھایا, یہ تمیز سکھائی اور یہ کرتے ہیں تو ہر دور میں, حالانکہ بےچاروں نے کوئی نماز کی بات ہی نہیں کی, لیکن نماز کی بات دے کر ان کو تانا دلایا. اور رونا کیا تھا کہ ہم چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کی چیزوں کو جن کو وہ کرتے تھے, یا یہ کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے بھی کہیں استعمال نہ کریں. آج بھی لوگ کہتے لو کماتے ہیں جی, کھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو کیا آپ بھلا اپنی خوشی سے استعمال نہ کریں. اور آخری دیکھیے اور ہی تھا نا, انک لانت الحلیم الرشید, اور ایک تو ہی تو بڑا رہ گیا نیک اور اعلیٰ نصب والا شخص, باقی تو بلا ساری گناہگار ہیں. دل جلے کی باتیں جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا, وہ نصیحت کی بات پر ایسی بات کرتے ہیں. آپ سوچیے ذرا, حضرت شیخ کی جگہ ہمیں کو یہ تانے دیتا تو ہمارا صبر تو ٹوٹ چکا ہوتا, لیکن نبیوں کا صبر بہت ہوتا ہے. قال یا قوم ارأیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی, شعیب علیہ السلام بولے بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا ہو, تو اس کے بعد پھر بتاؤ تم جو غلط کام کرتے ہو, جو تمہارے مال میں غلط چیزیں مل جاتی ہیں, میں اس میں کیسے شریک ہو جاؤں. یہ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے کہ دیکھو تم میری بات نہیں سمجھ رہے, لیکن اب میں تمہاری بات مان کر غلط کام کیوں کرنا شروع کر دوں. اور میں ہرگز وہ نہیں چاہتا کہ جن چیزوں سے میں تم کو روکتا ہوں خود وہی کام کرنے لگوں. ہاں مگر میرا کیا وما توفیق ان ارید الا الاصلاح ما استطعت, اور میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک کہ میرا بس چلے, اور جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ پر ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی پر کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہ ہے وہ سوچ جو لوگوں کی باتوں پہ بندے کو غصہ نہیں دلاتی, دکھی نہیں ہوتا انسان. دل میں دکھ ہو لیکن زبان سے نہیں بولتا, وہ کہتا ہے میرا معاملہ ہی اللہ کے ساتھ ہے تو میں ان بیچاروں کے منہ کیوں لگوں. وَيَقُومُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقٌ يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ. یہاں دیکھیں اب درد مندی قوم انہیں کو ستا رہی ہے, اور بجائے اس کے کہ یہ دکھیوں غم یہ ہے کہ اب قوم پہ عذاب نہ آ جائے کہ میری قوم کے لوگوں میرے خلاف تمہاری یہ ہٹ دھرمی کہیں تمہیں اس حد تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح ہود اور قوم صالح پر آ گیا. اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہ تھی, دور کیسے نہیں تھی, ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے بھی دور نہیں تھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی ان کی بستیاں ان کے بالکل قریب تھی. تو کرو کیا, واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اور دیکھو اپنے رب سے معافی مانگ لو اور اس کی طرف پلٹ آؤ, بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے وہ محبت رکھتا ہے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, یہ بھی ایک نہ ماننے کی بات ہے, اے شعیب ہمیں تو تیری بہت ساری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. آپ کی بھی نہیں باتیں بہت ساروں کو سمجھ آئیں گی کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے, تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے, اور تیرا بلبوتا تو اتنا بھی نہیں کہ ہم پر تم بھاری ہو, یعنی کوئی احسان تو تمہارا ہم پر ہے نہیں جس کی وجہ سے ہم تم سے ڈرے تمہاری بات مانے. شعیب نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پسے پشت ڈال دیا. اچھا ٹھیک ہے, جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طور طریقوں پر چلتے ہی رہو, یعنی جو کرتے ہو پھر کرتے رہو, اور میں بھی اپنے طریقے پہ چل رہا ہوں, پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا, آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے, گویا کہ وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جیسے کہ سمود دور پھینکے گئے. یہ ہے انجام. کبھی بھی آخری کمنٹ کو بندہ سوچے نا وہ اہم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان قوموں کے بارے میں کیا کمنٹس دیے. کیسے یقین کریں کہ پڑھتے ہوئے آتا ہے کہ بو دلل مدین کما بعید سمود. اللہ سبحانہ تعالیٰ کلی کو بات کرنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن بالکل ہماری انسانی لینگویج میں ایسا نہیں لگتا, دھتکارو ان کو, پیچھے کرو ان کو, لعنت ہے ان پر. کیا مستیاں رہیں, کیا من موجیاں کی, وقت گزر گیا لیکن ان کو بعد میں فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اس کے بعد قوم موسیٰ, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیلیں دے کر فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. بنتا بہت بڑا لیڈر تھا، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی دوزخ میں لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. دنیا میں لیڈر بننا بہت آسان لگتا ہے، لیکن قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. جب خوب تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبے والی کیفیت ہو جائے گی. ان خبروں کے بعد کہا ذالک من انباء القرآن، یہاں سے سورت کا اختتام ہے. انبیاء کرام کی سٹوریز، سورت ہود ان سورتوں میں سے جس نے اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا. آپ نے کہا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. اتنی قوموں کی تباہی، کیا میری قوم پہ بھی یہی ہا وقت آئے گا؟ اتنا درد تھا آپ کے دل میں اپنی قوم کے لیے کہ اللہ جس طرح یہ قومیں ڈوبی، کیا میری بھی قوم جو ہے وہ تباہ ہوگی؟ تو اللہ تسلیاں دیتے ہیں، ذالک من انباء القرآن، یہ چند بستیوں کی کہانیاں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ چکی. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہ پایا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس لیے کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرا رب جب کسی بس ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس دن سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت ہے. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، پھر جب وہ وقت آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے بات کرے. پھر کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے. اللہ اکبر. اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک جب تک کہ زمین و آسمان قائم رہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے جو کچھ وہ چاہے کرے. ہاں لیکن واما الذین سویتو ففی الجنت خالدین فیہا، رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ چاہے. اور ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہوگا. فلا تکفی مریت مما یعبدھا اولائی، پس نبی ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جا جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ ان کو بھرپور دیں گے اور اس میں کوئی کمی کسر نہ ہوگی. آنکھیں بند کر کے جب لوگ خاندان اور معاشرے کے رواج پہ چلے تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو آپ کو دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور ہلچل میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورے کا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ ساری باتوں سے باخبر ہے. کریں کیا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو اب کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راستے پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور کیا نہ کرو، ولا ترکنو الی الذین ظلموا، اور ان لوگوں کی طرف بالکل نہ چھپنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے، اور پھر تمہارا کوئی ایسا ولی اور دوست نہ ہوگا جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ کرو کہ اواقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک نصیحت ہے، بس یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ کیا کریں؟ وصبر، اور صبر کیجئے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں بھی کچھ نیکیوں کی توفیق دے اور پھر ضائع ہونے سے بچائے، ضائع ہونے لی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْحَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی کچھ ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں میں پڑے رہے، جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ جس کو جتنی دنیا ملتی ہے اتنی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہونے لگتا ہے، اور تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ بستیاں وہاں تباہ کی جاتی ہیں جہاں لوگ اصلاح کا کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے، اور اسی آزادی اور انتخاب کے لیے تو اس نے ان کو پیدا کیا۔ اور بات یہ کہ تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔ اس آیت کو پڑھ کے بہت دکھ ہوتا ہے، کچھ لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ہاں یہ پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ان کی چوائس والی زندگی کے اوپر یہ کمنٹ ہے کہ ہاں یہ اتنے بدبخت ہیں کہ گویا کہ یہ اسی کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبیوں کے قصے ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم اپنے طریقے پہ چلتے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو انجام کا اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں چھپا ہوا ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس اے نبی، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں۔ کیسے سورت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئی کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے، یہ اپنے مزوں میں پڑے ہوئے تو پڑھتے جائیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظریں ان کے اوپر ہیں۔ یہاں پہ سورت خود پوری ہوئی، پہلے سورت یونس کی، وہ بھی ایک نبی کے نام پہ تھی، پھر سورت خود کی، وہ بھی نبی کے نام پہ تھی، اب انبیاء کے ناموں میں سے شروع ہونے والی تیسری سورت، سورت یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تل آیات الکتاب المبین، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم والا ہے، حروف مقطعات ہیں، یہ ہے آیتیں کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ سمجھیں۔ ہم کتنا سمجھتے ہیں؟ پتہ کیا چلا کہ ہر ایک کو اس قرآن اپنی زبان میں سمجھنا ہے۔ پس محمد، اس قرآن کو ہم تمہاری طرف وحی کر کے بہترین طریقے سے واقعات اور حقائق آپ پر بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے۔ سورت یوسف سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی، مدینہ سے یہود نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ اچھا یہ صاحب سچے ہیں تو ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آگے شام سے، تو اللہ تعالیٰ اسی میں جواب دیتے ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد قصہ یوسف شروع ہوتا ہے. اس قال یوسف لیبیہ یا بت انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتہم لی ساجدین. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ تجھے وہ تکلیف دینے لگ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہاں سے خواب پہ بات ہوئی، ڈیٹیلز میں بات ہو چکی ہے، لیکن اچھا خواب بھی صرف اپنے محبت کرنے والے ٹرسٹ وردی کو سنانا چاہیے، لیکن برا خواب تو کسی کو نہیں سنانا چاہیے، ورنہ وہ جو بھی تعبیر کرے گا وہ ہو جائے گی. اور اس پوری کہانی میں بات خواب کی ہے، آگے بھی جہاں خواب پہ بات ہوگی تو انشاءاللہ تھوڑی سی اس پہ ہم بات کریں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو دوسرے بیٹوں کے خلاف کیا؟ نہیں، یہ اچھے سمجھدار ماں باپ کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو آنے والے فتنوں اور خطروں سے آگاہ کر دیں. اور ساتھ کہہ بھی تو دیا نا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک. اور ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے. کیا؟ کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح وہ اس سے پہلے تیرے بزرگ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. بچپن میں حضرت یوسف کو خبر مل گئی کہ وہ اچھے کام کریں گے، اور ان کے باپ کو پتا چل گیا تو ان کے لیے کتنی خوش قسمتی ہوگی. میں کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھوں تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ بچے بڑے ہو کے کیا بنیں گے، ان سے اللہ کیا کام لے گا. اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی بگڑ جائے، اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی اپنے ماں باپ کے لیے آنسو بنے. تو نبیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے کہ زندگی میں ان کو اولاد کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین. حقیقت یہ کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم تو بھرپور ایک گروہ ہیں، ہم بڑی جماعت ہیں. سچی بات ہے کہ ہمارے باپ تو بالکل بہک گئے ہیں. دیکھیے ذرا کیسی باتیں شیطان بیٹوں کے دل میں باپ کے لیے ڈالتا ہے. اور یہ خیال ہر پیدا ہونے والے بچے کو آتا ہے کہ نیا بچہ جو ہے اب میری محبت چھین رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کو نفرت کا رنگ دے دیا. دوسری بات یہ کہ باپ کو گمراہ کہتے ہیں. محبت ہر بچے سے ہوتی ہے، لیکن بچے اپنے مینرز کی وجہ سے ماں باپ سے زیادہ محبت لیتے ہیں. ان کا پوری صورت میں ہم رویہ دیکھیں گے کہ گستاخی والا تھا. لہذا کہنے کے الگ ہے کہ باپ کی محبت لینی ہے، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرح ہو جائے، اور یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن کر رہنا. دیکھیے بہت سارے ناسمجھ لوگ اسی طرح محبتیں لیتے ہیں، میاں کو گھر والوں سے کاٹ دو تاکہ وہ تمہیں اور محبت دے. تو یاد رکھیے کہ کسی کی محبتیں چھین کر آپ اس کی محبت کبھی نہیں لے سکتے. نفرتوں کے جواب میں محبت کبھی نہیں ملتی، ان کو یہ بات سمجھ نہیں تھی. کئی بچیاں اپنے سسرال میں جا کر یہی کچھ کرنے لگتی ہیں، حالانکہ محبت دیں گے تو محبت ملے گی، یہ چیز ایسی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ یہ سب کچھ کر کے پھر نیک بن جانا. آج بھی لوگ یہی سوچ کے گناہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کچھ بھی کر لو، بعد میں عمرہ کر لیں گے، صدقہ کر دیں گے. اور اس میں سے ایک بولا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو اندھے کنویں میں پھینک دو، بہت سارے بروں میں ایک کم برا. اور حدیث میں آتا ہے کہ بیچ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ پھر بھی کچھ سمجھدار ہوتا ہے. کہنے لگا مارو نہیں، چلو کوئی بات نہیں، پھینک دو، اور کوئی آتا جاتا کافلہ اس کو نکال کر لے جائے گا. لہٰذا اس بات پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. خود ہی اپنی گناہی کو پیش کر رہے ہیں، حالانکہ باپ نے کچھ نہیں کہا. کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگلے گا اور کھیل کود کر دل بہلائے گا، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. اب دیکھیے کہ کہنے سے ہی بات لگ رہی ہے کہ بات جھوٹی ہے. باپ نے کہا کہ تمہارا اس کو لے جانا مجھے شک گزرتا ہے، اور مجھے شبہ پڑتا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. کہنے لگے، اچھا اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک بہت بڑا جت ہے. یہ دیکھیے کچھ لوگوں کو کثرت پہ بہت مان ہوتا ہے، یہ کچھ اسی قسم کا گروہ. آج بھی اس نسل میں یہی خیال آتا ہے کہ ہم بہت اعلی ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو ہم تو بہت ہی نکمے ہو گئے. اور اس طرح اصرار کر کر وہ اس کو لے گئے. اللہ اکبر. اور پھر جب طے کر لیا کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکتیں جتلائے گا اور یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. یہ سچ ہے, اللہ وہاں وحی دے رہا ہے بچپن میں یوسف کے اوپر جس وقت کے دوسروں کو بالکل بات کی سمجھ نہیں آتی. اب یہ بھائی واپس آتے ہیں اور باپ کو خبر بتاتے ہیں. شام کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا, ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا, بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا, یعنی بھائی کا قتل. اور بھیڑیا پورا ہی کھا گیا, قمیض اتار کے ہاتھ میں دے دی, قمیض پاڑی کوئی نہیں اور اس میں سے یوسف کھا گیا, اس کی ہڈیاں بھی کھا گیا, ہے نا جھوٹ کے پونی. اور رات کو اس لیے آئے کہ اپنے چہرے کے ذرا ایکسپریشن بھی چھپا سکے. تو اسے دیکھیے کہ جھوٹ کبھی چھپتا نہیں چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے. لیکن حضرت یعقوب ایک صابر باپ دکھتے ہیں, سب سمجھ گئے. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ کس طریقے سے لوگ اس کاموں کو کر کے اپنے بچوں کے اوپر بعض دفعہ چیخنے لگتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سائٹ ختم ہوتی ہے کہانی کی. اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ دیکھیں گے, وہاں تھوڑی سی بات بھی کریں گے کہ رشتوں میں اس طرح کا حسد انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ سو ہمارا آج کا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. یہ بالکل ٹائم ٹیبل کی غلطی تھی اس وجہ سے کہ پھر میں نے یہ غلط اناؤنس کر دیا. مجھے کہتے ہوئے کچھ ہو رہا تھا کہ 13th پارا ہم نے نہیں اسٹارٹ کیا. بہرحال الحمدللہ تو آج کے لیسن سے کیا بات سیکھی, آپ لوگ سب ایک ایک لائن شیئر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پوائنٹ ہم نے سیکھا ہے آج کے لیسن سے. جی آج کے اس لیسن سے ہم نے کیا پوائنٹس اپنے لیے لیے ہیں عمل کے لحاظ سے. نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, بالکل صحیح بات. یہ ہمارے لیے ایک انسپائریشن ہے, ایک موٹیویشن ہے. یس کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شیطان مایوسی دیتا ہے, لیکن اگر انسان اس چیز کو یاد رکھے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر بھی دیتے ہیں مگر نیکیوں کے ذریعے ان کو مٹا سکتے ہیں. محبت چھین کر محبت نہیں مل سکتی. بالکل صحیح آپ نے بہت اچھی بات کری کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی چیز چاہیے ہے تو اس سے لے کر ہمیں ملنا یہ گارنٹی نہیں ہے, مگر ہاں اگر اللہ سے دعا کریں گے انہیں پھر گارنٹی ملتی ہے کہ یس اللہ ول ایٹ لیسٹ ریسپونڈیڈ. اور انبیاء علیہ السلام کا لوگوں کے لیے درد بغیر کوئی غصہ آئے ہوئے ہوتا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا, اور اصلیت کبھی نہیں چھپتی. صحیح بات ہے. اور یہ جو بات آپ نے کری کہ انبیاء کتنے درد مندی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو لٹرلی ایک بہت بڑی بات ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ دیندار کو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہو رہا ہو کہ برے کام دیکھ کے انسان کو برا لگتا ہے, لوگ اتنی سمجھ کے باوجود بھی غلط چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو چوز کرتے ہیں تو انسان کو برا لگتا ہے, فکر ہوتی ہے, لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دور ہو جاتے ہیں, بات نہیں مانتے. اور قیمتی چیز مانگنے سے ملتی ہے, ہدایت مانگنی ہے تبھی ملے گی. بالکل صحیح. گڈ. کوئی بھی اگر کوئی بھی پریشس چیز اس دنیا میں ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, رائٹ. کوئی اگر بہت قیمتی ہو تو اس کے لیے زیادہ پیسے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اس طرح کوئی آپ کو کوئی کوالیفیکیشن چاہیے, آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہدایت کے لیے اپنی ایک کوالیفیکیشن رکھنی ضروری ہے نا, اس میں آگے بڑھنا ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ طلب موجود ہو. بچے اپنے اچھے مینرز کی وجہ سے اپنے پیرنٹس کی اٹینشن لیتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اینڈ پیشنس آف یعقوب علیہ السلام. بالکل صحیح. حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرمانا کہ بھائیوں کو نہ بتانا کہ شیطان دشمن ہے. کتنی حکمت سے بات کری. بالکل. کہ بھائیوں کی طرف نہیں ہیٹریڈ کو ڈائیورٹ کیا بلکہ شیطان کی طرف کیا. اور ہم سب کو بھی یہی کرنا چاہیے نا کہ جیسے اگر ہم بچوں کو بتاتے ہیں تو یہ نہیں کہ یہ شخص خراب ہے بلکہ اس شخص کا یہ عمل خراب ہے. اور اچھا خواب ٹرسٹ ویدی کو سنانا چاہیے ہے اور برا خواب کسی کو نہیں سنانا چاہیے. جبکہ اس کے اپوزٹ میرے خیال سے ہمارے سوسائٹی میں میں نے دیکھا کہ لوگ برے خواب بتا دیتے ہیں اور اچھے خوابوں کو بھی اس طرح سے نہیں ڈسکلوز کرتے. اینڈ ٹرسٹ سبحانہ تعالیٰ فار آر نیڈس. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انکریز ویلتھ ود رانگ ویز. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انکریز ویلتھ ود رانگ ویز. بالکل صحیح آپ نے کہا. اینڈ ایک چیز اور, ایک پوائنٹ پہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے نا, مگر ان کی اولاد میں سے بھی جو دوسرے تھے وہ بھی اولاد ہی تھے ان کے, لیکن اسٹل ان میں کچھ برائیاں بھی سب تھیں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ صرف انہیں اس پوائنٹ سے مجھے یہی چیز سمجھ میں آتی کہ صرف ہماری تربیت نہیں کام کرتی بلکہ دعائیں بہت ضروری ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو گمراہی سے بچائیں. آمین یا رب العالمین. محبت دیں گے تو محبت ملے گی. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. ان شاء اللہ تھوڑے سے ہم ورڈ میننگ پھیر لیتے ہیں. آپ سب ریڈی ہوں گے. سورۃ ہود اسٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 84 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یس. آیت نمبر 85 تدخسو. جی تب خسو نہ تم کم دیا کرو. تب خسو نہ تم کم کیا کرو یا نہ گھٹاؤ. نہ سوری نہ کا اس میں ٹرانسلیشن نہیں ہوگا. تب خسو میں تم کم کرو یا تم گھٹاؤ. گڈ. ٹھیک. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے. آئی نمبر 87 اصولاتو کا. اصولاتو کا کیا تیری نماز کیا تمہاری نماز. گڈ ماشاء اللہ. پھر اسی آیت کے اندر نت رک. نت رک نت
رک
ہم ترک کر دیں, ہم چھوڑ دیں, ہم چھوڑ دیں. نترک ہم ترک کر دیں, ہم چھوڑ دیں. بالکل صحیح ہے. الحمدللہ. گڈ. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی 89 شقاقی. شقاقی نام شقاقی میری دشمنی, میری مخالفت, میری ضد. یہ تمام ہی آسز ٹھیک ہیں. ہم بتا کو. آئی نمبر 91 کیا مطلب ہے اس کا. نفقہ
کافی لائٹ.
ہم سمجھتے, ہم سمجھتے. نفقہ ماں نفقہ کہیں تو پھر نہیں ہم سمجھتے, رائٹ. نفقہ ہم سمجھتے اس سے کیا روٹ ورڈ ہے. نفقہ کا روٹ ورڈ کیا ہے.
فرق آف ہا ویری گڈ بیکاز نون جب انڈا جو اسٹارٹنگ میں ہے وہ ہم کا ٹرانسلیشن دے رہا ہے یہ فقہ سیم ورڈ ٹھیک اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں اسی آیت کے اندر راہتو کا راہ تو کا تیری برادری تیری برادری تی برادری تیری تیرا کنبا تیرے کنبے والے گڈ الحمد للہ یہ صحیح ہے تمام ماسز ٹھیک ہیں گڈ اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آئی نمبر 98 کے اندر ٹھیک آئی نمبر 98 فأوردہم بس وہ ڈال دے گا ان کو تولا اتارے گا انہیں جی بالکل دونوں آنسرز آپ نے جو لکھے ابھی تک ٹھیک لکھے ہیں بس لا کھڑا کرے گا ان کو صحیح بس وہ ڈال دے گا ان کو گڈ الحمدللہ صحیح اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے 99 میں المغفود
لائٹ آپ سے جائیں گے لائٹ آپ سے جائیں گے
جو دیا گیا انہیں انعام دیا گیا جو دیا گیا انہیں دیٹ واز گفٹ ٹو دیم جو انہیں دیا گیا جو دیا گیا انہیں انعام دیا گیا یہ زیادہ اپروپریٹ ہے بیکاز آف دس کیا ٹرانسلیشن کے انعام رائٹ پھر اس کے بعد آئی نمبر 100 حسید حسید کیا ٹرانسلیشن اس کا جڑ سے کٹی ہوئی جڑ کٹی جڑ کٹا ہوا ڈھیر جی بالکل صحیح آپ لوگوں نے سب صحیح لکھا ہے ماشاء اللہ گڈ 101 اس میں تصدیق کیا ٹرانسلیشن ہے ہلاکت کے بربادی ہلاکت اوکے الحمدللہ صحیح الحمدللہ گڈ اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ انہیق شہیق اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے
اب آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے
جی بیٹی نہیں
اب ہو رہی لائٹ
شہیق دھارنا ٹھیک دھارنا شہیق دھارنا گڈ صحیح یس صحیح الحمد للہ گڈ اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آنے میں 108 میں سعیدو ایک وقت خوش نصیب خوش قسمت
اب آپ کے ساتھ لائٹ ہے
جی ٹھیک ہے الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ ان شاء اللہ اور آگے دیکھتے ہیں آئی نمبر 108 ہی میں دیکھیں گے مجزوز
مجذوف ختم ہونے والا, ختم ہونے والا, مجذوف ٹھیک, ختم ہونے والا, گڈ گڈ الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے 109 کے اندر منقوص, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے, منقوص نقص سے تم کیا ہوا, گھٹے ہوئے تم کیا ہوا, یس یعنی کہ گھاٹے کے بغیر, کمی کے بغیر, کم کیے بغیر, ٹھیک. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. آئی نمبر 114 زلفن, زلفن کیا ٹرانسلیشن ہے, زلفن کچھ حصہ, کچھ حصہ, کچھ حصہ, الحمد للہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تب یہ کہ ہم اس کو یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں, اور یہ کہ آپ کا نیکسٹ سیشن, تو سسٹر شاہین آپ ریڈی, سسٹر شاہین, یس الحمد للہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیر, آپ سب کی پارٹیسپیشن بہت اچھی ہے, انشاءاللہ یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں, تجویز سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کیسے آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں. سو ہم لوگ ریویژن کر رہے تھے, اسی کو ہم کنٹینیو کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے مد تربیعی اور فروعی میں مد البدل تک ریوائز کیا تھا. یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ٹائپ کر دیجیے پلیز. آج ہم فروعی کی کچھ اور اقسام پڑھیں گے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ مد فروعی دو وجوہات سے بنتی ہے, یا تو حمزہ کے حرف مد کے پہلے اور بعد میں آنے سے, اور یا پھر سکون کے حرف مد کے بعد میں آنے سے, یعنی اس کی وجہ سے فروعی مد بنتی ہے. تو حمزہ کا جو سبب ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر مد لیٹر سے پہلے حمزہ آ جائے تو وہ مد بدل بن جاتی ہے, اگر مد لیٹر کے بعد میں حمزہ آئے اور یہ دو ورڈز میں ہو, یعنی پہلا والا ورڈ کسی بھی مد لیٹر کے اوپر ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے, تو اس مد کو ہم کہتے ہیں مد الجائز المنفصل. جیسے فار ایگزامپل فی ایدیہم, یعنی فی یا مدیہ, اور یا مدیہ کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے, تو یہ مد مد الجائز المنفصل کہلاتی ہے. اسی طرح سے الائنہم, سو الا مد لیٹر الف کے اوپر ختم ہو رہا ہے اور ایدنہم جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو یہ مد مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کو ہم 4 یا 5 حرف کا پل کرتے ہیں, ان دونوں میں سے آپ کو ایک لینتھ ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے اور ون سٹنگ ریڈنگ میں اس کو سیم رکھنا پڑتا ہے, یعنی آپ اسے چینج نہیں کر سکتے, آپ نے اسے سیم رکھنا ہوتا ہے 4 یا 5, اس سے کم نہیں کر سکتے اور اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس میں دو ایسے ورڈز آتے ہیں جو کہ قرآن پاک کی رائٹنگ میں ملا کے لکھے جاتے ہیں, مگر ہم انہیں جائز منفصل ہی کنسیڈر کرتے ہیں, اور ایکچولی وہ دو ڈفرینٹ, دو سیپریٹ ورڈز ہوتے ہیں, مگر صرف ان کو لکھنے کا جو طریقہ ہے قرآن پاک میں وہ جوڑ کے لکھا ہوا ہے. ایک ورڈ ہے یا اور ایک ہے ہاں, عموماً یہ بگننگ میں آ رہے ہوتے ہیں اور اسم ندا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ہم انہیں دو ڈفرینٹ ورڈز کنسیڈر کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یا آدم, یا ایوہا, یا ایتھا. ان تمام ورڈز میں جو وہ بیسیکلی ایک سیپریٹ ورڈ ہے, اور جو مد یا اور ایوہا کے درمیان میں ہے, یا اور ادم کے درمیان میں ہے, یا اور ایتھا کے درمیان میں ہے, یہ مد مد الجائز المنفصل کہلاتی ہے, اور ہم اسے فور یا فائیو کھینچتے ہیں. اس میں ایک ورڈ ایسا ہے جو کہ مستثنا ہے, یعنی وہ ہا تو ہے مگر وہ ہا اسم ندا نہیں ہے, اور یہ آتا ہے سورة الحق میں, ہا مقرؤ کتابیہ. یہ جو ورڈ ہے بیسیکلی یہ ہا کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے مگر یہ ہا اسم ندا نہیں ہے, یعنی یہ جو ورڈ ہے یہ پورا ہی ایک ورڈ ہے اور یہ دو ڈفرینٹ ورڈز نہیں ہے. جیسے ہم دیکھ رہے تھے نا, ہا بھی ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ اسم ندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اور ہا اولائی یا ہا انتم, یہ تمام ورڈز ایسے ہیں جو کہ جائز منفصل کنسیڈر ہوتے ہیں. لیکن سورۃ الحاق آیہ نمبر 19 میں جو ورڈ آ رہا ہے ہا اوب, یہ پورا ایک ورڈ ہے, یہ ہا ڈفرینٹ نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہا الگ ہو اسم ندا اور پھر ام آ رہا ہو, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک ورڈ ہے, اس لیے یہ والی مد جو ہے یہ جائز منفصل نہیں کنسیڈر کی جائے گی. اس کے بعد جو دوسری مد ہے وہ ہے مد الواجب المتصل. اگر یہی دو شرائط یعنی مد لیٹر پلس حمزہ ایک ہی ورڈ کے اندر آ جائیں تو ہم اسے اس مد کو مد الواجب المتصل کہتے ہیں. مد الواجب المتصل کی لینتھ بھی 4 یا 5 حرف کا ہے, اور اس کو بھی آپ نے ایک سٹنگ کے اندر ایک لینتھ ڈیسائڈ کرنی ہوتی ہے اور اس کو سیم رکھنا ہوتا ہے. پوری ون سٹنگ ریڈنگ میں آپ یہ نہیں کر سکتے کبھی دل چاہا تو 4 کر لیا, کبھی دل چاہا تو 5 کر لیا, نہیں, ان دونوں میں سے ایک لینتھ کو ڈیسائڈ کر کے ون سٹنگ ریڈنگ میں آپ کو وہ لینتھ سیم رکھنی پڑتی ہے. اور اس یعنی مت کی ایگزامپل جیسے ابھی ہم نے جو ورڈ دیکھا ہا اوب, تو یہ ورڈ پورا ایک ورڈ ہے جس میں مد لیٹر الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے, تو یہ جو مد ہے یہ واجب متصل ہے. اسی طرح سے شاء, اسی طرح سے ما ان, اسی طرح سے السفہاء, اور صرف الف کے ساتھ نہیں یہ باقی مد لیٹرز کے ساتھ بھی مد آ سکتی ہے. جیسے فار ایگزامپل سو ان, تو یعنی واؤ مد لیٹر کے بعد حمزہ آ رہے ہیں تو یہ بھی مد واجب متصل ہے, اور اس کی لینتھ بھی جائز منفصل کی طرح 4 یا 5 ہوتی ہے, اور ایک سیٹنگ ریڈنگ میں آپ نے اس کو سیم رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو لاسٹ مد ہے بسبب حمزہ, اس کو ہم کہتے ہیں مد الصلاۃ الصغرا, سوری مد الصلاۃ الکبرا. مد الصلاۃ الصغرا میں ہم نے جو پڑھا تھا, ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہا الضمیر ہو جو کہ واحد مذکر غائب کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہ ہمیشہ ورڈ کے آخر میں آتا ہے, ہمیشہ ضمہ یا کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے, اگر یہ ہا الضمیر دو متحرک لیٹرز میں پایا جائے تبھی آپ اسے کھینچتے ہیں, اور آپ اسے ہمیشہ دو حرکہ کھینچتے ہیں. لیکن اگر اس کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر یہ مد صلۃ الصغرا نہیں رہتی, یعنی آپ اسے کھینچیں گے تو صحیح مگر پھر یہ مد صلۃ الصغرا نہیں رہتی. یعنی مد صلۃ الصغرا کے بعد اگر حمزہ آ جائے, اور یہ ہمیشہ دو ورڈ میں ہوگا کیونکہ مد صلۃ الصغرا ہمیشہ ورڈ کے آخر میں ہی آ رہی ہوتی ہے, اگر اس کے بعد نیکسٹ ورڈ حمزہ سے سٹارٹ ہو جائے تو اس مد کو ہم کہتے ہیں مد صلۃ الکبرا. جیسے فار ایگزامپل الم یرہو احد, تو آپ دیکھیے یرہو یہ جو ہا ہے یہ وہی مد صلۃ الصغرا کا ہا, یعنی ہا الضمیر ہے, وہ متحرک لیٹرز میں ہے اس لیے اس کو کھینچا گیا, لیکن جو بعد میں آنے والا متحرک لیٹر ہے وہ حمزہ ہے, اس لیے آپ اسے دو حرکہ کھینچنے کے بجائے 4 یا 5 حرکہ کھینچتے ہیں. الم یرہو احد, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں ایک آیا آتی ہے جس میں ہے الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. سو تلاوته یہ اگین مدصلۃ الصغرى ہے, جس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ حمزہ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو یہ حمزہ کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ مدصلۃ الکبرى. اور جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ فور حرکہ یا فائیو حرکہ. اس میں امپورٹنٹ چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ تینوں مدود یعنی مد جائز منفصل, مد الواجب المتصل اور مدصلۃ الکبرى, تینوں مدود کو آپ نے فور حرکہ سٹریچ کرنا ہے یا فائیو حرکہ سٹریچ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی تینوں مدود کے لیے جو آپ کی لینتھ کا ڈیسیجن ہے وہ ایک ہونا چاہیے. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں جائز منفصل کو کبھی فور کیا اور کبھی فائیو کیا, نہ یہ کر سکتے ہیں کہ واجب متصل کو کبھی فور کیا اور کبھی فائیو کیا, نہ ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ جائز منفصل کو تو فور کیا مگر واجب متصل کو فائیو کیا. یعنی کہ مت کے درمیان میں یعنی ایک مت کے اندر بھی آپ کا ردم ہونا چاہیے اور ان تین مدود کے لینتھ کے بیچ میں بھی آپ کا ردم ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو ایک لینتھ کے اوپر رکھنا ہے. ایک مت کو بھی ون سٹنگ ریڈنگ میں ایک لینتھ کے اوپر رکھنا ہے اور تینوں مدود کی لینتھ بھی وہی ڈیسائیڈ کرنی ہے جو آپ نے کسی بھی پہلی آنے والی مت کی لینتھ کو ڈیسائیڈ کیا. یہ ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے, یا تو آپ فری ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم فور حرکہ کھینچنے لگے ہیں, اور یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی آپ جو فرسٹ مداری ہوتی ہے اسے کسی خاص لینتھ کے مطابق کھینچ دیتے ہیں, تو پھر آپ کو وہی اپنا ڈیسیجن رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم جو دوسرا سبب ہے اس کے اندر آنے والی مدود کو ڈسکس کرتے ہیں, مدود الفروعی بسبب سکون. مدود الفروعی بسبب سکون کے اندر دو کیٹیگریز آتی ہیں. ایک وہ مدود ہوتی ہیں جو کہ سکون عارض کی وجہ سے بنتی ہیں, یعنی ٹیمپرری سکون کی وجہ سے بنتی ہیں. ایک وہ مدود ہوتی ہیں جو کہ سکون اصلی کی وجہ سے بنتی ہیں. تو پہلے تو ہم عارض سکون کی مدود کو دیکھیں گے اور پھر اصلی سکون کی مدود کو. وہ مدود جو کہ عارض سکون کی وجہ سے بنتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں. نمبر ون, مد العارض للسکون. اس مد کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, نمبر ون مد لیٹر اور نمبر ٹو عارض سکون. مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر کے اوپر عارض سکون. عارض سکون ہم کب دیتے ہیں؟ عارض سکون تبھی ہوتا ہے جب آپ ورڈ کے اوپر سٹاپ کرے ہوں. بغیر سٹاپ کے آپ عارض سکون نہیں دے سکتے. ہاں, سٹاپ آیا کے اینڈ میں بھی ہو سکتا ہے, مڈل میں بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی ورڈ کے اوپر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کی چوائس سے بھی سٹاپ ہو سکتا ہے, کوئی کمپیلڈ سٹاپ بھی آ سکتا ہے, یعنی آپ کو کف آ گئی یا آپ کو سنیز ہو گئی یا چاکنگ ہو گئی, یا فار ایگزامپل آپ میمورائزیشن سے پڑھے ہیں اور آپ بھول گئے, تو آپ کسی بھی ورڈ کے اوپر سٹاپ کر سکتے ہیں. تو کہیں پر بھی جہاں آپ روک رہے ہیں وہاں پر اگر یہ دونوں شرائط میٹ کر جاتی ہیں تو وہاں پر ہونے والی مد مد عارض سکون کہلائے گی. کون کون سی دو شرائط؟ مد لیٹر. مد لیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے, الف بھی, واو بھی, یا بھی, اور مد لیٹر کے بعد جو نیکسٹ لیٹر آ رہا ہے اسے آپ عارض سکون دے سکیں. عارض سکون دینے کے لیے کچھ چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. نمبر ون, کہ عارض جو سکون ہے وہ صرف صحیح لیٹر کے اوپر دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ سکون دینا, جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے یا یعلمون, اور میں یہاں پہ رک رہی ہوں, تو یہ مد عارض سکون بن جائے گی کیونکہ مو مد لیٹر واو ہے اور مو کے بعد جو نون ہے اسے وقف کی صورت میں ساکن کر دیا جائے گا, تو اٹ وڈ بی یعلمون, تو یہ مد عارض سکون بن جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے کہاں آپ ساکن کر کے آخری لیٹر کو پڑھیں, کہاں آپ ساکن نہیں کریں گے, تو کیا اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے یا نہیں ہے؟ تو بیسیکلی اس کے لیے آپ کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو سکون ہے, یعنی جب آپ ورڈ کے اوپر سٹاپ کر رہے ہیں کسی بھی ورڈ کے اوپر, تو کیا ہم آخری لیٹر کو ساکن کریں گے یا نہیں, اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ لیٹر صحیح لیٹر ہونا چاہیے. پروبیبلی آپ نے تھوڑا بہت یہ گرامر میں پڑھا ہوگا, کچھ حروف علت ہوتے ہیں نا, حروف علت یا معتل لیٹرز ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں صحیح لیٹرز. ایکچولی جو معتل لیٹرز ہوتے ہیں وہ مد لیٹر ہوتے ہیں, یعنی الف واو اور یا. اگر مد لیٹر آ رہا ہے دیٹس اے ڈفرنٹ کیس. اگر مد لیٹر کے علاوہ کوئی اور لیٹر آ رہا ہے تو آپ اسے ساکن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ فار ایگزامپل ورڈ آ رہا ہے واما, اب کوئی اس کو وم نہیں پڑھ سکتا کیونکہ آخری لیٹر الف ہے نا, تو الف پڑھا جائے گا. صحیح, کفرو, اب آپ اسے کف نہیں پڑھ سکتے, اسے کفرو ہی پڑھیں گے کیونکہ آخری لیٹر واؤ ہے, واؤ پڑھا جائے گا. لیکن اگر صحیح لیٹر آخر میں آ جاتا ہے, جیسے یہاں پہ سسٹر نے اگزامپل لکھی اب رحیمو, تو اب دیکھیں مو جو ہے وہ صحیح لیٹر ہے, آپ اسے ساکن کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آخر میں صحیح لیٹر ہو, دوسری چیز یہ کہ اس کے پاس فتحہ تانہ ہو, کیونکہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اگر لیٹر کے پاس فتحہ تان ہوتی ہے تو آپ اس کو, یعنی فتحہ تان تنوین فتحہ کو, ایک فتحہ کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں اور دوسری فتحہ کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح لیٹرز تمام الفابیٹس ہوتے ہیں سوائے مد لیٹرز کے. ٹھیک ہے, مد لیٹر کے علاوہ باقی تمام لیٹرز کو صحیح کہا جاتا ہے اور انہیں آپ ساکن کر سکتے ہیں, آپ انہیں سٹاپ میں ساکن کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز کے اوپر ساکن نہیں کر سکتے کہ اگر صحیح لیٹر کے پاس فتحہ تان ہو. یہ ایکچولی میں صحیح بول رہی ہوں عربک میں, اس کو ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں نا صحیح لیٹر, حروف صحیح اور حروف علت, یہ دو ٹرمز بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مد لیٹر کے بعد اگر نیکسٹ لیٹر کو ٹیمپرری ساکن کر دیا جائے تو یہ جو مد ہے یہ مد عارض سکون بن جاتی ہے. جی, ہو دن کے اوپر جب آپ سٹاپ کرتے ہیں پھر آپ اسے ساکن نہیں کر سکتے, سے آپ اسے ہود نہیں پڑھ سکتے, دین اٹ وڈ بی ہو دا اکارڈنگ ٹو مد لینگویج. اوکے, سو مد عارض سکون جو ہے اس کی حرکات ہوتی ہے ٹو یا فور یا سکس, یا آپ ان تینوں لینتھس میں سے کوئی ایک لینتھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو ہمیشہ سیم رکھنا ہے ون سٹنگ ریڈنگ میں. ٹھیک ہے, یعنی ایک سٹنگ میں جو جتنا بھی آپ قرآن پاک پڑھے ہیں اس میں جو آپ کی مدارج سکون کی لینتھ ہے وہ برابر ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی کچھ کرے ہیں کبھی کچھ کرے ہیں, نہیں, ردم ہونا چاہیے آپ کی ریڈنگ کے اندر. جیسے فار ایگزامپل آپ شروع کرتے ہیں الفاتحہ, سو آپ اگر ٹو حرکہ سے اسٹارٹ کرے ہیں تو آپ تمام اینڈنگس کو ٹو حرکہ پہ رکھیں. جیسے فار ایگزامپل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, یعنی ٹو کے ساتھ. اب آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, it doesn't sound good. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا ردم ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کبھی بڑا کر دیا کبھی چھوٹا کر دیا, بلکہ آپ نے اس کو سیم رکھنا ہے, یا تو اس کو ٹو رکھے ساری ریڈنگ میں, یا پھر فور رکھے یا پھر سکس رکھے. آپشن ضرور ہیں مگر جب آپ ایک لینتھ ڈیسائڈ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس باقی آپشنز ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, دوسری جو مد ہے وہ ہے مد اللین. بالکل بگننگ کے ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دو طرح کی لینتھس کو کھینچتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مد لیٹرز, انہیں کھینچا جاتا ہے جن کی کم سے کم لینتھ ٹو ہوتی ہے, مد لیٹرز کی کم سے کم سٹریچنگ ٹو حرکہ ہوتی ہے. ایک وہ لیٹرز ہوتے ہیں جنہیں ان بٹوین ون اینڈ ٹو کھینچتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں حروف لین, جن میں واؤ لین بھی ہوتا ہے اور یا لین بھی, یعنی اگر واؤ ساکنہ سے پہلے فتحہ ہو تو وہ واؤ لین ہے, اگر یا ساکنہ سے پہلے فتحہ ہو تو وہ یا لین ہے, دونوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں حروف اللین, یا پھر مدما بھی, مدما بھی انہیں کہا جاتا ہے. مدما کا مطلب ہوتا ہے لائک اے مد, یعنی اگزیکٹلی مد نہیں ہے, مد لیٹرز نہیں ہے لیکن مد جیسے ہی ہیں کہ آپ انہیں کھینچتے ہیں ان بٹوین ون حرکہ اینڈ ٹو حرکہ, یہ ایک سے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں دو سے کم ہوتے ہیں. میم دال اور میم الف, یہ مد ہوتا ہے مد اور فتحہ تان کے ساتھ, مدن اور پھر ماں, تو جب آپ اسے ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ تنوین کے بعد میم آ جاتا ہے نا, تو ادغام ہو جاتا ہے. سو اٹ وڈ بی مدما, یعنی بیچ والا میم نہیں ہے, صرف مد اور ما, یعنی مد ما لائک مد. سو اگر حرف لین کے بعد آپ کے پاس چاہے واؤ لین ہے اور چاہے یا لین ہے, اس کے بعد کوئی اور لیٹر ہے موجود ہے اور آپ وقف کر رہے ہیں اور اس لیٹر کو نیکسٹ لیٹر کو آپ عارض سکون دے دیں وقف کرتے ہوئے ساکن کر دیں, تو وہاں پہ ہونے والی مد مد اللین کہلاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل شائی ایدن. اب آپ دیکھیں کہ حمزہ جو ہے وہ صحیح لیٹرز میں شمار کیا جاتا ہے. جب آپ اس کو, اب یہ ایدن اس کے اوپر فتح دان بھی نہیں ہے, تو جب میں اس کے اوپر سٹاپ کر رہی ہوں تو میں کیسے سٹاپ کروں گی؟ شائی دین اٹ وڈ بی مد اللین, یعنی یا لین کے بعد حمزہ کو عارض سکون دے دیا گیا. تو اس صورت میں یہ کیا بن جائے گا؟ مد اللین. پہلے یہ کیا تھا؟ حرف لین. پہلے یہ صرف حرف لین تھا, لین لیٹر تھا. اب یہ کیا بن گیا ہے؟ مد لین بن گئی ہے. یہ دو ڈفرنٹ ٹرمز ہیں, یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے, کیونکہ یہی ان کے درمیان میں فرق ہے. جو حرف لین ہے وہ کنٹینیویشن میں ہوتا ہے جب اس کے بعد والے لیٹر کے پاس سٹاپ نہ ہو. اگر اس کے بعد والے لیٹر کے پاس سکون آ جائے, سوری, اس کے بعد والے لیٹر کے پاس سکون نہ ہو, اگر اس کے بعد والے لیٹر کے پاس سکون آ جاتا ہے تو وہ حرف لین سے مد لین کی ڈیزیگنیشن لے لے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ مد لین تھوڑا سپیریئر ہو جائے گا اور تھوڑا اس کی یعنی لینتھ ڈفرینٹ ہو جائے گی, تو وہ مد لین بن جائے گا پھر. اوکے, مد لین کی بھی جو لینتھ ہے, جی بالکل, لی لا فی قریش, آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ مد لین کی جو آپ نے اس کی جو لینتھ رکھنی ہے وہ بھی آپ کے پاس ٹو یا فور یا سکس ہوتی ہے. اور اس میں آپ کے پاس اگین چوائس آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو کتنا رکھنا ہے. اس کے اندر ہمیں پریفرڈ کوئی اس کی الانگیشن نہیں ملتی. ہاں, حرف آئین میں ملتی ہے, جو مدلازم کے اندر آئین پایا جاتا ہے نا, اس میں ملتی ہے کہ جس کا طول ہے وہ پریفرڈ ہوتا ہے, یعنی اس کا سکس حرکہ پریفرڈ ہوتا ہے مدلازم کے اندر. مدلازم میں جو فالوور آف مدلین ہے نا, حرف آئین, اس کے لیے ہمیں ملتی ہے کہ وطول فضلا, کہ جو اس کا طول ہے سکس حرکہ کا وہ پریفرڈ ہے. لیکن مدلین میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. جو سمپل مدلین عارض سکون کی وجہ سے ہو رہی ہے اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, اور آپ کچھ بھی کرتے ہیں رتس بارے, لیکن وہ ردم کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی آپ نے مدارج سکون کو جیسے 2 4 6 کھینچا, آپ اسی طرح سے مدلین کے لیے بھی جو آپ کا ڈیسیجن ہے وہ 2 یا 4 یا 6 ہوگا. لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ جو آپ کی مدلین ہے وہ مدارج سکون کے یا تو برابر جائے اور یا اس سے چھوٹی رہے, یہ اس سے بڑی نہیں ہو سکتی. جیسے فار ایگزامپل یہ سورت قریش آتی ہے نا, اس کی جو فرسٹ 3 آیات ہیں یہ اینڈ اپ ہو رہی ہے مدلین کے اوپر, لیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. تو اب دیکھیں تینوں جو ہیں یہ اس کے اوپر اینڈ اپ ہو رہی ہیں مدلین کے اوپر, لیکن اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں ایک پارٹ آتا ہے جو کہ مدارج سکون کے اوپر بھی اینڈ اپ ہوتا ہے, الذی اطعمہم من جوع. اگر یہاں پہ رک جایا جائے تو دیکھیں یہ مدارج سکون ہے. اب اس طرح کا جو سینٹینس میکنگ ہوتی ہے یا اس طرح کی جو سورہ ہے, یا فار ایگزامپل ایک ہی آیت میں کوئی ایسی سچویشن آ رہی ہو کہ آپ کی آیا بگن ہو رہی ہو کسی بھی مد لین سے اور پھر اس کے بعد عارض سکون آ رہی ہو, تو آپ کو بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ان کی لینتھ یا تو برابر رہے, یعنی جیسے اگر آپ نے 2 سے سٹارٹ لیا مد لین تو 2 اور پھر مد عارض سکون بھی 2 ہو. اگر آپ نے مد لین کو 4 کر دیا, فار ایگزامپل میں نے قریش جیسے 4 کیا, تو میں 2 کے ساتھ نہیں سٹاپ کر سکتی, یا تو میں یہاں پہ 4 کروں گی من جوع, اور یا پھر 6 کروں گی جوع. ٹھیک ہے, اٹ ڈیپینڈس کہ میں اس میں سے کیا چوز کرنا چاہ رہی ہوں. لیکن میں اب جو 2 کی چوائس ہے وہ ختم ہو گئی, میں اس کو چھوٹا نہیں کر سکتی, مدارج سکون کو چھوٹا نہیں کر سکتی. اس سے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی فار ایگزامپل مدارج سکون پہلے آ گئی ہے اور آپ نے اس کو 2 کر دیا ہے, اب مدلین بعد میں آ رہی ہے, تو آپ اسے ٹو ہی کریں گے, آپ اسے فور یا سکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اس طرح سے ڈسیزن لینا ہوتا ہے کہ جو مدارج سکون ہے اس کو اور مدلین کو برابر رکھیں, اور جو عارض سکون ہے اس کو چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں مگر اسے بڑا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایکچولی ان دو مدود کے بیچ میں اقوال سببی نہیں آ سکتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی ورڈ کے اوپر ایٹ اے ٹائم عارض سکون, یعنی ایک مد لیٹر کے اوپر عارض سکون اور لین اکٹھے ہوں, ان کا جو اوریجن ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یعنی ایک میں واو ساکن سے پہلے بما آنا چاہیے, دوسرے میں واو ساکن سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے, تو یہ دونوں چیزیں سیم ایک ورڈ پر نہیں آ سکتی. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اقوال سببین کا میں نے آپ کو چارٹ بنوایا تھا نا, تو میں نے آپ کو کہا تھا عارض سکون سلیش لین, یعنی یہ دونوں ایک ہی لیول میں آتے ہیں, اور اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ ان دونوں میں ایٹ اے ٹائم کبھی بھی کمپیرزن پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا کمپیرزن دوسری مدود کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے مگر آپس میں ان کا کمپیرزن نہیں ہو سکتا. اوکے, اس کے بعد جو ہمارے پاس مد آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مد اللازم, اور اس کو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کر لیں گے کیونکہ پھر یہ ادھورا ٹاپک رہ جائے گا. اس کے بارے میں صرف بیسک چیز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو مد لازم ہے وہ اصلی سکون کے آنے کی وجہ سے ہوتی ہے, یعنی اگر مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر کے پاس اصلی سکون ہو, اس کا اپنا اوریجنل سکون ہو, تو وہ جو مد ہے وہ مد لازم بن جاتی ہے. مد لازم کے جو حرکات ہیں وہ سکس ہیں اور ڈیٹیلز ہم بعد میں دیکھیں گے. ایک چھوٹا سا ڈفرنس کہ اصلی سکون اور عارض سکون میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, یعنی اصلی سکون کیا ہوتا ہے اور عارض سکون کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک لیٹر کا اپنا سکون ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم ورڈ پڑھتے ہیں الحمد, تو ال لام کے اوپر اور ہم نیم کے اوپر جو سکون ہے یہ اصلی سکون ہے, لیٹر کے اپنے سکون ہے الحمد. اگر میں اسی کے ورڈ کے اوپر سٹاپ کر دیتی ہوں لائک آئی ول سے الحمد, تو میں نے دال کو ساکن کر دیا, تو دال کو جو ملا وہ عارض سکون تھا جبکہ لام اور میم کو جو ملے وہ اپنے ان کے اصلی سکون تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے عارض سکون میں اور اصلی سکون میں. انشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح سے نا آیات میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں, جہاں جہاں آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ اس کو آیات میں سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. نیکسٹ کلاس میں جب ہم مد لازم پڑھ لیں گے تو ہم انشاءاللہ کچھ آیات میں سے نا کلاس میں تطبیق کریں گے, یعنی ڈفرینٹ ورڈز کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ والی مد ہے تو کیوں ہے, اس کی کیا ریزن ہے, تو انشاءاللہ اس سے بھی نا آپ کو تھوڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جی بالکل, خیال رکھ کے پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله
اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ میری آواز آپ سب کے لیے ٹھیک ہے رائٹ جی الحمدللہ سو آپ لوگوں کا آج بھی مد کے چیپٹر کا ریویژن تھا اور آپ نے مد الفروئی میں سے بہت سارے موضوعات کو آپ نے ریوائز کیا یس ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ ایسا کہتے کہ ہم تھوڑا سا ایپلیکیشن کے لحاظ سے ادائیگی کرتے ہوئے بھی قرآن میں سے اس کی پریکٹس کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو تھوڑا سا کیا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ رائٹ ٹھیک ہے اب ایسے کریں گے سورت یوسف اپنے پاس میں سے ہم پھر آئے آپ میں سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی الف لام را اس میں مد الفروئی میں سے کون سی مد موجود ہے یہ بتائیں اوکے میرے خیال سے آپ نے آج تو نہیں ریوائز کیا مگر بہرحال آپ پڑھ چکے ہیں تو اس لیے میں نے پوچھا مد لازم مد لازم اس کے اندر موجود ہے اور مد لازم کلمی یا حرفی حرفی بیکاز یہ لیٹر کے اندر موجود ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جی المبین یہاں یہ کون سا مد بنے گا جس طرح میں نے بھی پڑھا ہے المبین یہ کون سا مد بنے گا اس ورڈ کے اندر مد عارض یس مد عارض بنے گا اور ٹھیک ہے الحمدللہ مد عارض بنے گا اس کی کتنی ڈیوریشن رکھنی چاہیے ہے یا کتنی رکھ سکتے ہیں جی میں نے اس کو لانگیٹ نہیں کیا لیکن کیونکہ آپ مد عارض کو دو حرکات بھی رکھ سکتے ہیں نا دو یا چار آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں ٹو فور اور سکس بالکل ٹھیک ہے تو آپ دو بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اس لیے میں نے اس کو اتنا الانگیٹ نہیں کیا لیکن میں نے اس کو ریڈ کیا تھا نا المبین میں اس کو اسٹاپ کر دیا تھا نون کے ساتھ سکون لگا دیا تھا تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ مد عارض بن گیا اچھا پھر نیکسٹ آیا کہ ہمیں دیکھیں گے اس میں مجھے آپ بتائیے انا اور انزل نہ ہو ان کے درمیان میں جو مد ہے وہ کون سی ہے اور اس کو کتنا لمبا ہم کریں گے جی منفصل جائز اینڈ فور یا پھر پانچ حرکات ٹھیک ہے مد الجائز منفصل چار حرکات یا پانچ حرکات ٹھیک ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ان میں مکس اپ نہیں کر سکتے ایک جو ہم اس کی ڈیوریشن مطلب سیٹ کریں تو وہی پر اسی کو ہمیں رکھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سیٹنگ میں جب بھی ہم ریسائٹ کریں گے اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں بلکہ اسی آیت کے اندر دیکھیں قرآن اس میں ہے کوئی مد فرعی میں سے کوئی جی قرآن اس میں کوئی مد الفروئی میں سے کوئی بھی مد موجود ہے مد البدل, مد البدل جی, قرآن مد البدل موجود ہے اس کے اندر. یس ٹھیک, کیوں؟ بیکاز حمزہ ہے اور حمزہ کے بعد الف مد ہے, اور ظاہر چھوٹا سا ہی کھڑی اگر اس پہ لکھیے تو وہ الف کی چھوٹی سی فارم ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آئی نمبر 3 میں, ٹھیک, بلکہ آئی نمبر 3 نہیں 4 میں آئیے, ٹھیک ہے. یا ابتی اس میں جو مد آیا یہ کون سا مد ہے؟ یا ابتی یہ کون سا مد ہے؟ مد المنفصل جائز, مگر یہ تو ایک ورڈ یا ابتی یہ تو ایک ورڈ نظر آ رہا ہے, تو کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ریزن بیکاز یا حرف ندا ہے, ٹھیک ہے صحیح. اچھا باقی سب لوگ بھی جو نہیں لکھ رہے کم از کم سن تو رہے نا, اور لکھنے سے زیادہ اچھی بات ہے, صحیح یاد رہے گا, ٹھیک ہے. اچھا پیچھے ہم نے دیکھ لیا اس کو چار حرکات یا پانچ حرکات ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. آیا نمبر جی آیا نمبر 5 میں دیکھیں گے انشاءاللہ, بلکہ 5 میں 6 میں آتے ہیں, آیا نمبر 6 میں دیکھیں گے. اچھا پہلے میں دیکھوں ایک سیکنڈ پلیز, اوکے یا اینڈ ابتی ڈفرنٹ ورڈ, یس اوکے. اچھا پھر اس کے بعد آئی نمبر 6 میں آئے, اور اگر میں اس میں ایک ورڈ میں ابھی ریڈ کرتی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا بنے گا. ابویک یہ کیا بنے گا جو لاسٹ ورڈ ہے وہ؟ مد الدین بن جائے گا, اور اس کو ہم کتنی ڈیوریشن, یعنی اس کی ڈیوریشن کس دوسرے مد کے مطابق ہی ہے, یعنی اس جیسی ہے جو ہم جتنا مد الدین کو ہم اس والے مد الدین کو ہم جتنا کرتے ہیں لمبا, مد عارض جیسی ہے, بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ مد عارض اگر ہم دو حرکت رکھ رہے ہیں تو ہم مد الدین کو چار حرکات بھی رکھ سکتے ہیں, رائٹ؟ نہیں نہیں سوال کیا ہے, نہیں نہیں رکھ سکتے. وائی؟ بیکاز مد عارض مد الدین سے زیادہ اسٹرانگر مد ہے, ٹھیک. لین شوڈ بی لیسر دین عارض اور ایکول, جی بالکل بالکل صحیح الحمد للہ. اچھا پھر ایک اور دیکھتے ہیں, نمبر 7 میں دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اور لسائلین تو یہاں کون سی مد ہے؟ لسائلین جی, مد متصل واجب, متصل واجب بالکل ٹھیک ہے, بیکاز لسائلین پورے ایک ورڈ کے درمیان میں ایک مد آ رہی ہے, اس کے بعد حرف مد سیم ورڈ میں موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آئی نمبر 13, اب آپ مجھے ورڈ بائی ورڈ بتائیں گے کہ آپ کو سب سے پہلے کون سی مد الفرعی نظر آ رہی ہے. نمبر 13 قال انی لیحزننی, سوری لیحزننی, تو اس طرح سے ہر ورڈ میں دیکھ دیکھ کے بتائیں پہلی جو مد الفروع میں سے کوئی آیا وہ کون سی ہے. سب سے پہلے اچھا ورڈ بھی لکھے نا ساتھ تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ نے کس کو دیکھ کے کہا. قال انی لیحزننی جی, منفصل اس کے اندر ہے, یحزننی کے اندر, ٹھیک ہے, جب ہم اس کو آگے کنیکٹ کر کے پڑھیں گے. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ کوئی ہے, کوئی مد الفرعی میں سے کوئی ہے؟ جی بہی صلۃ الصغرا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اور کوئی سی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے,
جی اس میں اور کوئی سی بھی نہیں. اور جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی بالکل مدارز آخر میں ہے, لیکن جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مد صلہ صغرا ہے, تو صغرا والی جو ہے وہ فرعی مد نہیں کہلائی جاتی, رائٹ؟ تو اس میں اس ڈویژن میں تو آپ نے نہیں پڑھا نا اس ان لیسنز میں, تو اس لیے ہم اس کو اس میں انکلوڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, الحمد للہ, گڈ. تو ان شاء اللہ بھی کہ ہم ابھی ریکیپ کو یہی رکھتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے کافی دفعہ ریکیپ کیا ہے اور کافی دفعہ اس کی ریویژن بھی ماشاء اللہ آپ لوگوں نے کی ہے, تو اب تو لگتا ہے کہ بہت اچھے سے آپ کو حفظ ہو گئی ساری ڈیٹیلس ماشاء اللہ. اینڈ جی جی میرے خیال سے جس ڈویژن سے آپ نے سسٹر ہینا کے ساتھ میں پڑھا ہے اس کے مطابق صلہ صغرا جو ہے وہ مد طبیعی کے اندر ہی انکلوڈ کی جا رہی ہے. یا جی الحمدللہ. سو جزاکم اللہ خیر کثیر محسن جزا. اب آپ کا نیکسٹ کیا ہے, آپ کا نیکسٹ بریک ہے, اور الحمدللہ ان شاء اللہ ریلیکس کیجیے. جزاکم اللہ خیر کثیر محسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 منٹس بریک.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين
وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ہمارا بریک کا ٹائم اوور ہوا. یہ آواز آ رہی ہے، مجھے امید ہے آپ کو. الحمد للہ، الحمد للہ. کتنے لوگ ہیں بریک سے واپس آ گئے؟ ٹائپ کرنے والے. الحمد للہ، آپ لوگ فریش بھی ہو گئے ہوں گے نا. کیا کرتے ہیں آپ لوگ بریک میں؟ کیا 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 آپ نے؟ تو الحمدللہ، تو میں سوچی تھی جب ہم بریک میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی سے کہ ہم نے کلاس سٹارٹ کرنی ہے، تو سبحان اللہ ہمارے وہ کام بھی عبادت میں لکھے جاتے ہیں نا. کہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی سے فریش ہو کے اپنے کام کر کے تو پھر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا. تو الحمدللہ ہمارا وہ وقت بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، بریک فاسٹ، نماز، ظہر. الحمدللہ، الحمدللہ. دیکھیں کیسے کہیں پہ بریک فاسٹ ہو رہا ہوں، کہیں ظہر کی نماز. الحمدللہ یہ بھی قرآن کا ہی میریکل ہے نا کہ ہم اس کو سیکھنے کے لیے کہاں کہاں سے ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. اچھا تو آپ لوگ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے تیار ہیں؟ بریک فاسٹ کے بعد اب تو ماشاء اللہ فریش بھی ہوں گے نا. سیرت کا ہم اپنا سیشن کریں گے، وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ہم کر رہے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں مال، تو اس کو ہم آگے سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ نوٹس لیں، اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وہ تو کل کے انصار اور مہاجر تھے، کیا آج بھی کوئی انصار اور مہاجر میں سے ہے؟ بالکل ہے. دیکھیے دو طرح کے لوگ ایک سوسائٹی میں آپ کو ملیں گے مسلمانوں کی. ایک وہ ہوتے ہیں جو کافی دیر سے دین کی طرف آ چکے ہیں، کچھ کے تو گھر کے حالات ہی شروع سے اچھے تھے، ماحول اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائی کم، لیکن ایک کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس بگڑے ہوئے ماحول کا حصہ تھے، پھر دو سال تین سال چار سال پہلے اللہ نے ان کو کتاب دے دی، شعوری طور پہ قرآن پڑھا، سیکھا، سمجھ آئی کہ یہ تو باقی بالکل اور چیز ہے، یہ بھی غلط یہ بھی غلط، یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، خیر کبھی روئے کبھی دھوئے، پھر ان کے اوپر معاشرے کا ریئیکشن آیا، گھر والے دشمن ہوئے، ماں باپ ناراض ہو گئے بعض اوقات، لیکن اب تین چار چھ سال میں وہ مضبوط ہو گئے، جم گئے کہ اب جو بھی کوئی کہے سو کہے ہم خوش ہیں، آپ ان کو سوچیے وہ کون ہے، جمے ہوئے لوگ ہیں، ان کو آج کے دور میں انصار کا کردار ادا کرنا ہے، کن کے لیے، جب نئے نئے دین میں آ رہے ہیں مہاجر بن کے قرآن کی طرف نئے آ رہے ہیں، آج تو آپ کی کلاس بھی یہ ماحول دے رہی ہے، ایک طرف سبیل خدا بیٹھی ہے جو پچھلے تین سال سے ہے، اور ایک طرف نئی نور القرآن کلاس سبل اسلام ہے کہ جو بالکل چند دن کے مہمان ہیں، تو اگر آپ میں سے کسی کے پاؤں لڑک رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا میری زندگی اور آئی ہے، تو ہم پرانے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ نئے آنے والوں کو ویلکم کریں، ہماری سوسائٹی میں یہ جو ایک تعصب پایا جاتا ہے نا کہ فلاں ایسا ایسے کپڑے پہن کے آتا ہے، اچھا وہ ایسی ہے، وہ اس کا یہ حال ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، چلو بھائی آپ دین کی محفل میں نہیں آ سکتے، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ نئے آنے والے کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے جس کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو چھوڑ کے آتا ہے، کتنی محبتیں ہوتی ہیں ہمیں گناہوں سے، سچی سی بات ہے، گانوں سے محبت ہوتی ہے، فلموں سے محبت ہوتی ہے، ہمیں ہو سکتا ہے بیکار چیزوں سے محبت ہو، ہماری چوائس ٹھیک نہیں تھی، لیکن جب اب چوائس ٹھیک ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا لیا، اس میں کیا بری بات ہے، تو ہمیشہ نئے آنے والوں کو ویلکم کیجیے، اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ قسم کا نہ صرف یہ تھا کہ معاشرے کے اندر ایک اکنامیکلی ان کو فٹ اپ کرنا تھا، بلکہ ان کو فیملیرائز بھی کرنا تھا مدینہ کے ماحول سے، بس آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کوئی نیا نیا جب ناروے آئے گا اجنبیت لگے گی، بالکل لگے گی، لوگ مسجد میں جاتے ہیں چلو دیکھیں کوئی اپنے ہیں لوگ، میں نے خود دیکھے، میں بہت گھومی ہوں الحمدللہ، یقین کریں میں نے دیکھا ہے کہ نئے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، ہم کبھی جائیں نا تو کبھی کوئی نئی سسٹر آتی ہیں، شکل سے پتہ لگ جاتا ہے بیچاری ڈری سہمی دبتی، کدھر ڈور ہے کدھر ہے وہ ہے، اچھا کچھ لوگ ہیں نوٹس ہی نہیں کرتے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جو سہیلیاں پہلے سے تھی ان کو بتا، اور وہ بیچاری تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر کبھی پوچھ بھی رہے کوئی ایک دو بات کر کے، تو اسپاٹ بہت غلط بات ہے، ہم مسلمان اگر ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کریں گے تو دوسروں کے ساتھ کریں گے، یہی چیز اس سے بھی زیادہ بڑھ کے تکلیف دے، ایک اور اینگل میں سمجھ لیجیے، اور وہ کیا ہے کہ جب لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، آج کے مہاجر کون ہیں جو اپنا دین چھوڑ کے آ رہے ہیں، جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں، آج ہم ان کو مبارک دے دیتے ہیں، ہم آج ان کے لیے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، کوئی پھول کوئی مٹھائی کوئی جلیبیاں کھلا دیں کہ مبارک ہو، اس کے بعد وہ وہاں کھڑے اور آپ چلے ختم، بہت ہوا کسی نے پکڑ کے اس کی کسی مسلمان گھر میں شادی کرا دی، لیکن ان کو سوسائٹی میں حصہ دینا یہ مشکل ہے، اسی طرح ایک اور اینگل بھی دیکھیے آج کے مہاجر اور انصار کا، کہ جب کوئی ہم سے رنگ اور نسل کے اعتبار سے دبا ہوا شخص اسلام پہ آتا ہے، مثلا افریقی لوگ جس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو کالے ہیں، یہ تو حبشی ہیں، یہ تو کلے ہیں، یہ تو سومالی پھر رہے ہیں، اللہ اکبر آپ کہاں سے گورے آ گئے، شکر کریں ہم پاکستانی لوگ اتنے گورے ہی نہیں ابھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر دیکھیے کتنا تعصب ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی سومالی بردر کا رشتہ ہے، کتنی بچیاں جو اس رشتے کو لے سکتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، رنگ اس کا کالا ہے لیکن اس کا دل تو گورا ہے، جلبیب نام کا ایک شخص تھا جس کا رشتہ آیا تھا وہ کالا حبشی تھا، ماں باپ نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں ہم کیوں ایسے کریں، تو بیٹی نے کہا نہیں اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا اس میں خیر ہی ہوگی، آپ میرا رشتہ ادھر کر دیجئے، تو آپ دیکھیے کہ آج ہم نے بھی کئی لوگوں کو پیچھے کیا ہوا، بعض دفعہ نان مسلم لوگ اپنے رنگ روپ کی وجہ سے ہمیں زیادہ اپنے لگتے ہیں، اور اپنے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک نظر نہیں پاتے، تو یہ ساری چیزیں ایک انسان کو ہمیشہ اپنے لیے دوسری طرف رکھنا چاہیے، اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بیچ میں رشتہ بنایا تھا کوئی بہت دولت مند لوگ نہیں تھے، انصار جو تھے نا یہ کسان تھے، فارمرز تھے، آج کی زبان میں شاید آپ ان کو زمیندار کہیں گے، گاؤں کے اندر جا کے دیکھیں کوئی امیر تھا کوئی غریب تھا، کسی کے پاس تھوڑا تھا نا تو اس نے اپنے تھوڑے میں شامل کر لیا، کسی کے پاس زیادہ تھا تو انہوں نے اپنے زیادہ کا کر دیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو مہاجرین آپ کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی ہم نے حسن برتاؤ میں آج تک انصار مدینہ جیسے لوگ نہیں دیکھے، اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے تو اس نے ہمیں شریک کر لیا، اور اگر زیادہ ہے تو اس میں سے دل کھول کر ہمارے اوپر خرچ کیا. ہمارے ان بھائیوں نے ہماری ضرورتیں پوری کی اور ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ یہ لوگ پورے کا پورا ثواب لے لیں گے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے. یعنی کہ اگر وہ تمہارے لیے اچھا کر رہے ہیں تو بدلے میں تم ان کی تعریف کر کے معاملہ برابر کر رہے ہو. اور آپ کو تک کہ یہ بھائی چارہ صرف مال اور دولت کا نہیں تھا، خدمت، خیر خواہی اور تعلیم دینے میں بھی تھا. انصار پڑھے لکھے بھی تھے زیادہ مکہ والوں کی نسبت. انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو تعلیم دینی شروع کر دی کہ آؤ ہم تمہیں پڑھا دیتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت روایت شیئر کرتی ہوں. خارجہ بن زید انصاری کہتے ہیں ام علماء نے جو ان کی رشتہ دار تھی اللہ کے نبی سے بیعت کی، اور انہوں نے بیان کیا کہ جب انصار نے مہاجرین کے رہنے کے لیے قرآن اندازی کی تو عثمان بن مزون ہمارے حصے میں آئے اور وہ ہمارے پاس رہنے لگے. ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی خوب خدمت کی، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو ہم نے ان کو کفن پہنایا. تو ہمارے پاس اللہ کے نبی تشریف لائے، میں نے کہا اے ابو صاحب تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں تمہارے متعلق گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو معزز بنایا. اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے معزز بنایا؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نہیں جانتی. رسول اللہ فرمانے لگے عثمان کو تو اللہ کی قسم موت آ گئی، میں اس کے لیے بھلائی کا امیدوار ہوں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا. ام اعلیٰ نے کہا بخدا اس کے بعد میں نے کبھی کسی کا تزکیہ نہ کیا، یعنی کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ مرحوم. اصل اس میں خلاصہ کیا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کے بارے میں یہ تو کہیں کہ میرا اس کے بارے میں اچھا گمان ہے، لیکن یہ نہ کہے کہ میں 100% کہتا ہوں وہ جنتی ہیں. ہمارے کتنے دھڑلے سے کہتے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ جنتی ہیں، اور لفظ مرحوم، مغفور اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. مرحوم مفعول کا وزن ہے عربی میں، جس پہ رحم کیا گیا، مغفور جس کی بخشش کی گئی. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن ہمیں یقین تو نہیں ہے. پھر کیوں دعا مانگتے ہیں مرنے والوں کے لیے کہ اللہم ارحمہ واغفرہ واغفر لہ؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اوپر ہوا ہے. تو یہ مراد ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں کروں گی. اور اس کے سبب سے میں غمگین ہو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان کے لیے ایک چشمہ بہ رہا ہے. میں رسول اللہ کی خدمت میں آئی اور آپ سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے. اصل خوبصورتی کی بات یہ ہے اس میں، یہ بخاری کی روایت 2687 ہے. مطلب یہ کہ اپنی زندگی میں جو انسان نیکی کے کام شروع کر دیتا ہے، یہ سارے کام جو ہوتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خیر کے چشموں میں بدل جاتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتے. پھر اسی طرح اس میں چند باتیں اور تاکہ آپ کو اور مجھے عملی طور پہ بھی تو مدد ملے. آج آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم رشتہ داری کی بنیاد پہ مدد کرتے ہیں. بس ہم پہلے سے ناروے میں سیٹل ہیں، ہمارا کوئی نیا رشتہ دار پاکستان سے آ گیا، گھر بھی لے کے دیں گے، اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے. باتیں بھی بعد میں ہم خوب کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم نے تمہیں بلایا تھا اور ہماری ٹکڑوں پہ تم پلے تھے اور رشتہ لے لیا، اور جب ویزا مل گیا تو ہماری بیٹی کو طلاق دے دی. یہ کہانی آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے لوگوں کی زبان سے. لیکن جو ان کے بیچ میں تھے نا اس میں ان کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے تھا. ایک اور صحابی کا قصہ سنیے. عون بن ابی جحیفہ کہتے ہیں اپنے والد سے کہ اللہ کے نبی نے سلمان اور ابو دردا کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. سلمان ابو دردا سے ملاقات کو گئے تو ام دردا کو بہت پریشان پایا. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ اپنے لفظوں میں سنا دیتی ہوں. ابو دردا بہت زیادہ مسکین قسم کے انسان تھے، کوئی دنیا سے ان کو مطلب نہیں تھا. تو ان کی بیوی بیچاری سیدھی سادی تھی، نہ اچھے کپڑے نہ زیور. تو ان کو حیرت تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی بیٹھی ہوئی ہیں؟ کہنے لگی مجھے کیا کرنا ہے، کس کے لیے پہنوں؟ ابو دردا کو تو دنیا سے کچھ واسطہ ہی نہیں، بڑا ہی بےچارا مولوی ٹائپ میرا بندہ ہے، اس کو تو ہوش ہی نہیں میں نے کیا پہنا کیا نہیں پہنا. خیر کہتے ہیں کہ ابو دردا آ گئے تو سلمان نے کھانا تیار کیا. اب دیکھیے یہ انصار اور مہاجر ہے نا، تو کس طرح ان کی خیر خواہی اور ان کو دین کا حکم سمجھا رہے ہیں. کہا کہ آؤ، کھانا تیار کیا اور کہا کہ کھاؤ. ابو دردا نے کہا نہیں میں تو روزے سے ہوں. بیوی نے جو کہا تھا وہ سچ ہی تھا کہ نیک بہت ہے. انہوں نے کہا اچھا میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہ کھاؤ گے، کیونکہ نفلی روزہ تھا نا. خیر چنانچہ ابو دردا نے کھا لیا. جب رات ہوئی تو ابو دردا اٹھے تاکہ عبادت کرے. سلمان نے کہا کہ سوئے رہو بھی اور اتنی عبادت کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ سو گئے. پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا بھی سوئے رہو. پھر رات کا آخری حصہ شروع ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھو اب نماز پڑھو، یعنی آخری حصہ عبادت کے لیے رکھ لو. خیر پھر اس کے بعد سلمان نے ان سے کہا کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، اور تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے. یعنی کہ انسان کو عبادت میں بیلنس رکھنا چاہیے، اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو. پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ سے یہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان نے سچ کہا. یہ بخاری کی روایت ہے 1968، آپ اس کو خود پڑھیے گا، بڑی دلچسپ حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے دین کو بھی درست کرنا چاہتے تھے. اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف اپنی دوستوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، اور ان کے ساتھ جا کے مہندی کی پلیٹیں سجا دیں، موم بتیاں لگا دیں، جا کے سالگرہ پہ اور کیک آ کے رکھ دیا اور کھانے کھلا دیے. ہمارے یہاں عموماً دوستی کی حد یہاں تک ہی رہ جاتی ہے. دین پہ اگر آپ کو یہ قرآن اچھا لگ رہا ہے، اپنی دوستوں کو بلائیے. یہ اصل آپ کا مہاجر اور انصار ہونا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور دلچسپ چیز ہے جو شاید آپ کے لیے پہلے سے نہ ہو، اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کو تو بھائی بنایا تھا، لیکن مکہ میں بھی کچھ لوگوں کو آپس میں بھائی بنایا تھا. بالکل آپ یوں سمجھے کہ جیسے اکارڈنگ ٹو نیڈ ہے، جہاں جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے نبی ان کو آپس میں بھائی بنا دیتے تھے. مثال ہے مکہ میں رہتے ہوئے ایک غریب تھا صحابی کوئی بھی، دوسرے کچھ امیر تھے، تو آپ نے کہا کہ آپ بھائی بن سکتے ہیں. اس میں کس کو کس کا بنایا؟ عبیدہ بن جراح اور ابو طلحہ کے درمیان مباخات قائم ہوئی. یہ صحیح مسلم کی روایت 6625 نمبر کی انس رضی اللہ عنہ سے. پھر اسی طرح سے آپ نے عبداللہ بن مسعود اور زبیر کو بھائی بنایا. اب یہ دیکھیے یہ دونوں کون تھے؟ دونوں مکہ کے رہنے والے تھے. یہ حضرت انس کی روایت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب مسلمانوں کے پاس مال آ گیا نا مہاجرین کے پاس، تو انہوں نے انصار کی چیزیں ان کو واپس کر دی. یہ بھی ایک بہت ہی بڑی غیرت کی بات آتی ہے کہ بھئی یہ تو نہیں کہ ہم نے کچھ لے لیا نہیں، دیا نہیں، کیا نہیں. جب بھی فریق ہوئے، جب ان کو فیل ہوا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے ان کو دے دی. اور اتنے غریب تھے یہ لوگ بعض اوقات کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھا کرتے تو صحابہ صفا، یہ کون تھے؟ ہاسٹل میں رہنے والے، علم کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے. بعض لوگ بھوک سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے، تو دیہاتی لوگ سمجھتے کہ شاید ان کو کوئی دورہ پڑ گیا، پاگل ہے یا مرگی کا دورہ پڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر فرماتے، اگر تم جان لو کہ اس فقر اور فاقے پر اللہ نے تمہیں کس قدر انعام اور اکرام عطا کیے، تو تم اس سے بھی زیادہ فقر اور فاقے کو پسند کرنے لگ جاؤ. یعنی علم کے راستے میں بھوکیں برداشت کرتے تھے. یہ مسند احمد کی روایت 23938 نمبر کی ہے. تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے لیے دیکھیے. ایک اور بڑا ہی خوبصورت معاملہ جو انصار کی طرف سے ہوا، وہ اللہ کے نبی کے معاملے میں تھا کہ سب کو تو بھائی بھائی بنایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے اپنا بھائی علی رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا. آگے ہم پڑھیں گے، اس میں بھی آئے گا انشاءاللہ. لیکن انصار نے ایک بہت ہی خوبصورت رسم ڈالی. ان میں سے ام سلیم نام کی ایک عورت تھی، اور ان کے شوہر کا نام ابو طلحہ تھا. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں تو ان کو خدمت گار کی ضرورت ہے. کئی کام ہوتے ہیں انسان کے ذاتی زندگی کے، اور جس انسان کی زندگی میں 101 کام ہو باہر کے، اس کے لیے تو اپنے کاموں کا وقت ہی نہیں ہوگا. کرنے بھی لگے گا تو اس وقت پھر کسی دوسری چیز میں ہوگا. تو انہوں نے اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو جو 10 سال کے تھے، اللہ کے نبی کے پاس لائیں. کہنے لگی اللہ کے نبی آپ میرے اس بیٹے کو اپنا خادم بنا لیں، یہ آپ کا خاص خادم ہوگا، آپ کی خدمت کرے گا. کہتے ہیں کہ ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر لے چلے، تو میں اللہ کے نبی کی خدمت کرنے لگا. جب آپ کہیں پڑاؤ کرتے تو میں آپ کو دعا کرتے ہوئے سنتا. آپ دیکھیے کہ انس 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، کتنی انہوں نے اپنے لیے دعائیں لی. اللہ اکبر. شاید آپ نے سنا ہو کہ نہ ہو، حضرت انس سب سے آخری ہے شخص جن پہ دور صحابیت ختم ہوا. 100 سال سے زیادہ اللہ نے ان کو عمر دی، اللہ کے نبی کی دعائیں کا اثر تھا. پھر ایک موقع پہ آپ نے ان کی نسلوں کو دعائیں دی، تو آپ کہتا کہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کی نسل میں 100 کے قریب حافظ قرآن تھے، بیٹے پوتے نواسے. یہ دعائیں لگتی ہیں، یہ ایسے تو نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے اچھا جی ہمارے لیے دعا کیجئے، اور بعض اللہ کی بنا دل توڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں بس آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، یہی دعا ہو سکتی ہے. لیکن عموماً میں جملہ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ دعائیں کی نہیں چاہتی، دعائیں لی جاتی ہیں. آپ ایسے کام کریں کہ رات کی کروٹوں میں آپ کا نام ہو. اور الحمدللہ میں تو اس میں بہت بلیسڈ ہوں کہ میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو لوگ رات دن سوتے جاگتے میرے سے دعائیں لیتے ہیں. صرف دعا دینے کے لیے میں بعض دفعہ ان کی ای میلوں اور ان کے میسیجز کو ریپلائی کرتی ہوں کہ شاید یہ میری دعا ان کو کہیں لگ جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا. آپ میرے سے دہرائیے گا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبت الرجال فلم ازل احدمه. ترجمہ اس کا دیکھیے کتنا پیارا ہے. اور یہ دعا اگر آپ بھی یاد کر کے اس کو مانگیں, اور یہ بزن مسلم میں بھی ہے, دعا کا ترجمہ کیا ہے, اے اللہ غم رنج عجز سستی بخل اور بزدلی اور شدت قرص اور لوگوں کے غلبے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر خدمت کرتا رہا. یہ آخری الفاظ جو ہے انس بن مالک کی طرف ہے. آج آپ دیکھیے سستیوں کے مارے ہوئے نہیں ہم لوگ, کس طرح ہم اپنے آپ کو ڈھیلا ڈھالا رکھتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی زندگی آگے ہم پڑھیں گے تو ایک جہادی زندگی ہے. ایسے لگتا ہے ہر وقت کام کام کام, پروجیکٹ پروجیکٹ پروجیکٹ, ایک مشن دوسرا مشن, ادھر کرو وہ کرو, نہ فارغ بیٹھتے تھے نہ بیٹھنے دیتے تھے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کام کرنے لئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن سب کو پتا نہیں ہوتا کرنا کیا. کوئی بتا دے تو پہ, اور جا کے ان کو موٹے تازے کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اب ان کو ڈائٹنگ کراؤ, اب ان کو سوئمنگ کرانی ہے کیونکہ اس نے ویٹ بہت گین کر لیا. تو انتہائی ان نیچرل طریقہ ہے پرورش آج ہم مسلمانوں کا. لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس نبی کی نسل سے ہیں کہ جنہوں نے کس طریقے سے اپنے یہ سارے معاملات رکھے. تو بہرحال بات تھوڑی لمبی ہو گئی, لیکن اس ساری چیزوں میں سے ہمیں ایک بہت خوبصورت اصول دکھا کہ جب بوجھ بہت سارے لوگ مل کے بانٹ لیتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے, اور ہر دور پہ ایسے موقع آتے ہیں. پہلا کام کیا کیا مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی. دوسرا, انصار اور مہاجرین میں مواخات. اب ایک تیسرا کام جو آپ کا بہت اہم تھا وہ کیا تھا کہ مدینہ میں جو لوگ پہلے سے رہ رہے تھے ان سب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا, ٹریٹی کیا, میسا کے مدینہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت طریقے سے اس جگہ رہنے سے پہلے اپنے حقوق کو سیکیور کر رہے تھے. کیونکہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ شروع شروع میں سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں خرابیاں اور گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں. شروع کا جوش ہوتا ہے اس لیے لوگ بڑے خوشی سے کام کرتے ہیں, لیکن جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیا ہوا, ہم تو مصروف ہی بہت ہو گئے, ہماری تو پرسنل لائف ہی ساری پوری ہو گئی. تو چنانچہ آپ نے فردن فردن تو معاہدہ کیا, لیکن اب آپ ایک امت کے لیڈر بن چکے تھے, مدینہ کے آپ حکمران تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ میں تین گروہ تھے. نمبر ایک, وہ مسلمان جو حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پہ مسلمان ہو چکے تھے, یعنی نیو مسلمز تھے, جن کو ہم نے بعد میں انصار کا نام دیا. دوسرا تھا گروہ یہود کا, جو اپنے دور کے مذہبی لوگ تھے لیکن باہر سے آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے, اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ہولڈ رکھا ہوا تھا اپنا, کہ ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہمارے پاس اتھارٹی ہے, اسلحہ بھی بیچتے تھے اور سونے کے سوداگر بھی تھے. تیسرا گروہ وہاں تھا مشرکین کا, جو سٹل ابھی مدینہ کے نام مسلم لوگ تھے. ان کی دو قسمیں تھیں, اوس اور خزرج. ٹھیک ہے, ایک کون ہے, مسلمان مدینہ میں جو تھے تھوڑے سے, جن کو بعد میں انصار بنا دیا گیا. دوسرا گروہ تھا یہود کا, جو کہ وہاں اپنا پورا ہولڈ رکھتے تھے. آپ کہہ لیں کہ مدینہ کی اکنامکس پہ, وہاں کی سیاست پہ, وہاں کی معیشت معاشرت پہ یہود کا بہت ہولڈ تھا. تیسرا گروہ وہاں پہ ابھی ان لوگوں کا تھا جو کہ لوکلز تھے لیکن ابھی مسلم نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے ایک اوور آل ڈاکیومنٹ کیا, اس کی کچھ تحریریں پڑھ لیتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہے, یعنی مسلمانوں کو ایک آئیڈینٹیٹی دی. کل بھی بات ہوئی تھی اس پہ کہ مدینہ ایک اسلامک ریاست میں بدل چکا تھا. مدینہ تو ہم شارٹ میں کہتے ہیں, اصل میں پورا لفظ چاہیے مدینہ تو نبی ہے. تو یہاں اللہ کے نبی نے ایک بات کہہ دی کہ اب چاہے یہاں یہود بھی ہیں مشرق بھی ہیں، سلمان جو ہیں چاہے وہ قریش سے آئے ہیں یا مدینہ کے رہنے والے تھے، یہ سب جو ہے ان کا اپر ہینڈ ہوگا. یہ اسی جیسے آپ ناروے میں رہتے ہیں تو آپ کو کافی اختیارات تو مل جاتے ہیں، لیکن جو ناروے کے بون لوگ ہیں یا جو سٹیزن شپ ہے جن کے پاس ناروے کی، ان کے حقوق زیادہ ہے. بالکل یہی یہاں مراد ہے. دوسرا یہ کہ ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان عرف سابق کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے. بیسیکلی یہ مینورٹیز کے حقوق کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو موت کی صورت میں کس طرح سے بلڈ منی میں یا پھر قید کو رہا کرنے میں جو پیچھے سے چل رہا تھا اسی کے اندر کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی یہ مدد کریں گے. پھر تیسری بات ہے تھا کہ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے، اور نہ کسی مومن کے خلاف کوئی کافر کی مدد کرے. اللہ کا ذمہ ایک ہے، بس ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا. تھوڑی سی یہ چیزیں آپ کے ذہن سے اوپر کی ہیں اس لیے میں اس پہ زیادہ ایمفیسائز نہیں کر رہی، لیکن ان سب کے بعد اینڈ پہ خلاصہ جو نکل رہا ہے اگلی دو تین کو پڑھ لیں وہ بتا دوں گی. ایک اور شک کیا تھی کہ جو یہود مسلمانوں کے انڈر آ جائیں تو ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے. مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، یعنی اگر مسلمان کسی سے صلح کر لیتا ہے تو سب کو اسے صلح کرنی ہوگی، اور جو کسی مسلمان کو ارادے سے قتل کر دے اسے قصاص لیا جائے گا، سوائے صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں. اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف کھڑے ہو جائیں. کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اس کو ٹھکانہ مہیا کرے، اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا. آپ دیکھیے جو 10 پوائنٹس ہیں نا، اس کے نیچے لکھ لیجئے مسلم لیجسٹریشن، یعنی قانون ہوتا ہے نا، جیسے آپ کسی بھی ملک کا قانون لا، ناروے کا ایک لا ہے نا، تو یہ آپ اس وقت مدینہ کا لا پڑھ رہے ہیں جس میں عدل اور انصاف کے ساتھ منورٹیز اور میجورٹیز دونوں کے حقوق کو بڑے فیئر بیسس پہ سیکیور کیا جا رہا ہے. اور ان ساری چیزوں میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو ان سب کو ماننا پڑے گا. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جب یہ شروع میں ساری باتیں آپ نے ان سے کر لی نا، تو آگے آپ ابھی پڑھیں گے ان کا بڑا گہرا اثر ہے اگلی چیزوں پہ آپ پڑھنے والے ہیں آگے. اسی کی وجہ سے تو جنگوں میں پھر مدد کے لیے جانا پڑتا تھا مدینہ کے سارے ہی لوگوں کو، چاہے وہ اپنے وقت کے کچھ بھی تھے یا وہ عبداللہ بن ابی ہی کیوں نہیں تھا. تو گویا کہ یہاں سے میرے اور آپ کے عمل کی یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں اس کو اسٹرانگ بیسس پہ کریں. ہمارے ہاں پاکستانی کلچر میں تو خاص طور پہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا، کچی باتیں کرتے ہیں. پہلے کہتے سب ٹھیک ہے، جب عمل پڑے کہتے اچھا ہم نے تو سوچا یہ ہوگا نہیں. ایون ہم لوگ میٹنگز میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں، ڈکلیئر ہو جاتا ہے، پھر کہتے نہیں ہم نے سوچا کہ بھی وہ بات صحیح نہیں ہوئی تھی. وی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. دیکھیے کیئر لیس ایٹیچیوڈ ہے ہماری نیشن کا، مسلمانوں کا آج بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل خلاف ہے. آپ ہر کام کو دو ٹوک طریقے سے کرتے تھے، پھر اس کے اندر کوئی ہینکی پینکی نہیں ہوتی تھی کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہے. یہود کے ساتھ یہ ساری باتیں خاص طور پہ ہوئیں کیونکہ یہود اپنے دور کے پڑھے لکھے بھی لوگ تھے اور مذہبی لوگ بھی تھے. مشرقین جو تھے ان کی ذرا حیثیت دبی ہوئی تھی، لیکن بہرحال یہ ساری باتیں کرتے کراتے ہوئے کچھ چیزیں جو خاص یہود کے ساتھ اللہ کے نبی نے کی اس کو بھی دہرا لیتے ہیں. یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا. کسی مسلمان ریاست میں نان مسلم رہے اس کے کیا حقوق ہے، یہ وہ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ آج کے دور میں ایک لفظ سن دیں، یہاں آ کے نہیں میں نے سنا، امریکہ میں بہت ہی زیادہ مشہور لفظ ہے ریلیجیس فریڈم، مذہبی آزادی ہے. کسی کو آپ روک نہیں سکتے داڑھی رکھنے سے، آپ کسی کو پردے سے روک نہیں سکتے کیونکہ مروت ہے. یہ چیز ہوتی ہے نا، دنیا کا کوئی قانون کسی دوسرے کو اس کے مذہب پہ عمل کرنے سے روک نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے اس کی بنیاد ڈالی. آپ چاہتے تو سارے سینیگوگز بند کروا دیتے، یہود کے سارے عبادت خانے زبردستی مسلمان بنواتے، لیکن آپ نے کہا نہیں، تم جو کر رہے ہو تم کرو، ہم کریں گے ہمارا، یعنی زبردستی ڈنڈے کے زور پہ کسی کو اسلام پہ نہیں لے کے آئے. جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب سے دفاع کرے گا. جیسے آگے جا کے ہو رہا کہ مکہ والوں نے حملہ کیا، تو پھر یہود کو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ نکلنا تھا اصولاً، یہ الگ بات ہے کبھی وہ نکلے کبھی نہیں نکلے. اس معاہدے کے شرکا کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں. یعنی یہ ایسی جیسے گورنمنٹ اور مسلمز کے بیچ میں ایک ڈاکیومنٹیشن ہو رہا ہے، یعنی فیئر ہو، مسلمان جو ہے وہ گورنمنٹ سے فیئر رہیں گے اور گورنمنٹ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے گی. یہ نہیں کہ زبان سے ریلیجس فریڈم اور اندر سے مسلمانوں کو ان کے دین پہ کام کرنے سے روکے. آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، یعنی میرے دوست نے اگر کوئی کام کر دیا برا تو میں نہیں اس کے جواب میں پکڑی جاؤں گی، حالانکہ اس سے پہلے عربوں میں ایسا رواج تھا. مظلوم کی مدد کی جائے گی، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. اس معاہدے کے شرکا پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کچھ تو خون حرام ہوگا، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے. قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا. تو بہرحال یہ 10 نقطے تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مدینہ کا ایک چھوٹا سا قانون بنا لیا اور جس کے اندر سیکیورٹی بھی تھی. یہ سب کیوں کیا اور ان سب باتوں پہ ایک اپر ہینڈ کیا تھا کہ اس ملک میں یا اس شہر میں اللہ کا نام بلند ہوگا، لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، اور اس ملک کے سربراہ یعنی صدر کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا بادشاہ کچھ بھی کہہ لیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کیا دن تھے! آج سے آپ دیکھیں مہینہ ڈیڑھ پہلے غار ثور میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. سوچیے ذرا وہ راتیں، آپ نے تو سنی نہیں ہے یس بلو خدا نے، ہم نے وہ پڑھی، آج کا تو سبق بلکہ بوجھل ہے، پیچھے تم نے سٹوریز پڑھی ہیں کہ کس طرح چھپتے چھپاتے جان پہ لالے پڑے. کوئی اس دن کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ایک مہینے بعد ایک جگہ کا صدر بن جائے گا؟ تو یاد رکھیے، تل کل یا منودا وی لوہا بین الناس، یہ دن ہے. اگر آج آپ کی زندگی میں غم ہے نا، فکر نہ کریں، کل بہت خوشیاں ہوں گی اور اتنی خوشیاں ملیں گی کہ آپ اس غم کے وقت کو بھول جائیں گے. آپ کہیں گے اٹ لک لائک ڈریم، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. شرط ایک ہے کہ ان غم کے دنوں میں رب کو پکڑ لیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں. اگر اللہ کے نبی وہاں بیٹھ کے رو رہے ہوتے نا، دکھڑے ماں سناتے، ہائے ہجرت کرنی پہ، ہائے مکہ چلا گیا، ہائے ہاتھ چھل گئے، ہائے چل چل کے پاؤں سوج گئے، تو یہ کوئی نہیں تھے صدر بننا، یہ لیڈرشپ نہیں ملتی. اللہ کو بندے سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ کہ مسلمان اللہ کا بندہ بن کے رہے. یہ سارے کام کر کے اللہ کے نبی نے جو کام اپنے لیے پسند کیا مدینہ میں رہتے ہوئے وہ کیا تھا؟ دعوت اللہ. یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے ہمارے نبی کی زندگی کا. پیچھے سے سنتے آ رہے ہیں آپ اقرأ باسم ربک اللذی کے اترنے سے لے کے آج تک، چاہے وہ نخلا کی وادی ہے، طائف کا میدان ہے، مکہ کی گلیاں ہیں، آپ نے ایک کام نہیں چھوڑا. کیا؟ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے. آپ خود یہ کام کرتے رہے، ساتھی لگے رہے دوسرے کاموں میں، مینجمنٹ میں، وہ صفائیاں کروا رہے ہیں، وہ مدینہ کو صحیح کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جاتے کبھی مجلسوں میں، کبھی اکیلے میں، کبھی کچھ، اللہ کا کلام سناتے، اس کی آیتیں سناتے، ان کا تزکیہ کرواتے، اس طرح کرتے کہ اس کو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے. تو اب آپ یہاں سے کیا سمجھے کہ اسلام کا مزاج آج کے اس حصے سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کچھ لوگ شیئر کریں کہ ان ساری چیزوں کو سنتے وقت آپ کو اللہ کے نبی کیسے لیڈر لگے. جی آپ زاہدہ. جی بالکل، ان کو اللہ کے نبی ایک منظم لیڈر لگے. کس کو کہتے ہیں منظم؟ آرگنائزڈ. کیا آج ہم مسلمان آرگنائزڈ ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کی یہ سنت ہم نے اپنائی بھی ہے؟ تو پھر مدد کیوں آئے اللہ کی؟ یہ ریزنز ہے ہمارے سامنے اللہ کی مدد کو روکنے کی. جی آپ ربیہ نیکسٹ پلیز. حکمت تھی، آپ صاحب حکمت تھے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اتنی حکمت تھی کہ جب بات کرنی ہے، جہاں کرنی ہے، جتنی کرنی ہے اور کب نہیں کرنی، حکمت ہے یہ. کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. کبھی بولنا حکمت ہوتا ہے تو کبھی چپ رہنا حکمت ہوتا ہے. کبھی کام کر کے اجر ملتا ہے اور کبھی کام سے رک کے اجر ملتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی لیڈرشپ میں ہمیں دکھتا ہے. جی اور کوئی؟ جی آپ علیانہ. جی شاباش. جو پہلا حکم ملا ہوا تھا کم فان زر کا، اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑا. ہماری تبلیغ کب چھٹ جاتی ہے؟ اللہ کی بنا. پریگنٹ ہو گئے تبلیغ چھٹ گئی، پریگنٹ ہو گئے پریگنٹ ہو گئے پریگنٹ ہو گئے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، آپ سب کو کام دے گی یہ بات. یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا سیرت، لیکن یہ ہمارے ہی لیے. کبھی بھی کسی قسم کے حالات اس کو اپنے اوپر تاری نہ کریں، ایکسپٹ کریں، نیچرل ہے یہ باتیں. مثال ہے کہ ایک عورت ہے، ایک بچی ہے، شادی ہوئی، پریگنٹ ہو گئی، کیا یہ بیماری ہے؟ یہ کوئی اب نارمل چیز ہے؟ اب نارمل ہائے بیمار، ہائے بیمار، نہیں شرم آتی ہے، وومٹ ہوگی، ہوگی یہ تو ہو جائے گی، جا کے کر آئیے. کیا ہم واش روم میں نہیں جاتے دن میں ایک دو بار؟ جا کے آپ ایک دو بار وومٹ کر دیں. اب میں آپ کو پڑھاتی ہوں، کئی دفعہ کھانسی آ جاتی ہے تو اب میں شرمندہ ہو جاؤں، چھینک آ جاتی ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے. تو ہمیشہ زندگی کی ریئلٹیز کو فیس کریں، ورنہ آپ دیکھیے کہ ہتھیلی کا چھالہ بنا ہوا بندہ، ایکسٹرا سینسٹیو بندہ کبھی دین کے کام نہیں کر سکتا. آزما کے دیکھ لیں ہم کتنے کام دین کے شروع کرتے ہیں، کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، پچھلے 10 سال سے کر رہے ہوں گے، پورے کیوں نہیں کر پاتے؟ بیچ میں ہمارے زمانے کی کوئی گردش آ گئی، چاہے وہ خوشی کی یا غم کی. آج ہم دکھ رہے ہیں ادھر، کل کوئی خوشی اللہ دکھا دے، پھر دیکھتے ہیں ہم دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے. آج ہم فارغ ہیں تو آگے ہیں، کل کوئی مصروفیت ہوگی، صاف کہہ دیں گے وہ جی جاب مل گئی ہے، وہ جی شادی ہونے والی ہو گئی ہے، وہ جی پاکستان سے رشتے دار آ گئے ہیں. دیکھیں کوئی یہ طنز کی بات نہیں، یہ بہت بڑی تل حقیقت ہے آج ہم مسلمانوں کی. ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھتے ہیں، ایک مہمان آ جائے نا ہم اپنی جاب سے یوں اٹھ کے جاتے ہیں، یعنی اپنی سیٹ کو یوں انٹینڈیڈ چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں. آپ کو میں واقعہ سناؤں، ایک صحابی تھے تو جنگ سے واپسی پہ تھے، لشکر بہت تھکا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سٹاپ اوور لینا ہے، سوتے ہیں. دو صحابہ کو پہرے پہ رکھا کہ تم ساری رات جاگو، پہرا دو، کیونکہ دشمن سے ہی آ رہے ہیں پاس سے، تو ڈر تھا کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو. کہا ٹھیک ہے. سارا قافلہ سو گیا، ان دونوں نے کہا یار کیا کرے، کیسے جاگے؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھے قرآن سناؤ، تھوڑی دیر تم سناؤ تو میں سنتا ہوں، اور پھر میں سناؤں گا تو تم سنو گے. اس طرح کے حالات تھے. پہلے تو ان کا مزاج دیکھیے، ہم ہوتے کہتے لاؤ کوئی فلم لگاؤ، نیند نہ آئے. ہمارا تو یہ مزاج بن گیا نا آج کے دور میں، نیکیوں کے کاموں میں بھی گناہ کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پیسے بھی جمع کرتے ہیں کسی اچھی کاز کے لیے تو ناچ کود کے کرتے ہیں. خیر، صحابی نے سورت کہف شروع کر دی جو جاگ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم دونوں کٹھے جاگیں گے نا تو تھکے ہوئے نا تم، پھر ایسا نہ ہو کہ دونوں کو ایک دفعہ نیند آ جائے، تو ایسا کرتے ٹرن لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں جاگتا ہوں تم سو جاؤ، تو پھر میں تمہیں جگاؤں گا تو سو جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. اب وہ اکیلے جاگ رہے ہیں، سورت کہف شروع کر دی. اب امیجن تو کریں وہ کیا منظر ہوگا، سب سو رہے اور اللہ کا ایک بندہ سورت پڑھ رہا ہے. اللہ کا کرنا دیکھیے کہ دشمن پیچھا کرتے ہوئے آ گیا. ایک دشمن نے دیکھا سارے ہی سو رہے ہیں اور ایک بندہ جاگ رہا ہے، اس نے ان کو تیر مارا. اب تیر کھا کے بھی انہوں نے قرآن نہیں چھوڑا پڑھتے ہوئے، دوسرا تیر، تیسرا تیر. آخیر جب ان کو یہ محسوس ہوا نا کہ میرا اتنا خون نکل رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، تو پھر اس بھائی کو ہلایا، کہنے کہ اٹھو اس لشکر اسلام کی حفاظت کرو. اس نے دیکھا گھبرا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا ابھی بھی میں نے جو تمہیں اٹھایا ہے نا، اپنی جان کے ڈر سے نہیں اٹھایا کہ میں مرنے لگوں یا کچھ، میں نے اس ذمہ داری کے احساس سے کہ ایک کام ہمیں دیا ہوا تھا کہ تم نے اس کام کو کرنا ہے، تو اب اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کہیں ہماری غفلت سے لشکر اسلام کو تکلیف نہ ہو. کہا اپنے بیچ میں یہ ایک شخص تھے، یہاں مجھے یاد آ رہا ہے یہ جو صحابی تھے، نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے. کہا آپ نے سلام کیوں نہیں پھیرا؟ کہا نہیں سورت پوری نہیں ہوئی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس سے پہلے سلام پھیروں، اور سورہ کہف پڑھ رہے تھے. کبھی میں اپنے اوپر لے کے سوچوں، اور آپ آج بھی سوچیں، ہمیں آج اپنے آپ کو پوچھوں، آپ اپنے آپ کو پوچھیں کیا آج میں اللہ کے کام کے لیے آئی ہوں تو کوئی اپنے ذاتی کام پیچھے کر کے آئی ہوں کہ نہیں آئی. زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ آئیں گے آپ کی، اگر آپ نے مستقل کام کرنا نہ سیکھا تو یقین کریں کہ آپ کبھی آگے نہیں بڑھیں گے. یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ رول ماڈلز کے لیے پڑھتے ہیں، اور عملی مثالیں بندے کو اچھی لگتی ہیں. حقیقت ہے اس میں یہ نہیں کہ ہم صحابہ کے یہ قصے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے کہ ان کی ہم واہ واہ کریں یا ان کو پروجیکٹ کریں یا ان کی سیلف پروجیکشن ہے، یہ ہمیں اپنے ایمان کے اندر سے رکھنے دکھتے ہیں نا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا کبھی بھی، تو اس کو جب اللہ کے دین کے کاموں کے ساتھ سیٹ کریں گے نا، پھر وہی کام عبادت بن جائے گا. مثلا مثال دیتی ہوں کہ آپ کا ہمارا یہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم پاکستان جائیں، مثال ہے، چاہ سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، بہت چاہ سکتا، کوئی ناجائز بات نہیں ہے، لیکن نہیں جانا کیونکہ کلاس ہے. اب کیا کروں، چھٹیاں آ رہی ہیں، مثال ہے بڑی عید آ رہی ہے، اچھا چھٹیاں آ رہی ہیں، اکٹھی چھٹیاں آ رہی ہیں، اتنی ہے، اس کا مطلب کہ ان چھٹیوں میں چکر لگ سکتا ہے پاکستان کا. اب کیا چھٹیاں ہیں 10، اب 10 دن کے لیے میں جاؤں، ہاں 10 ہی دن کے لیے جانا ہے کیونکہ آخری کلاس بھی لے کے جانا ہے اور آنے والی پہلی کلاس بھی لینی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں، اچھا 10 دن ہے، تھوڑے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کیا کریں، ٹکٹ چیک کرائی، پتا چلا کہ 10 دن کے اندر والی ٹکٹ تو بڑی مہنگی ہے. ہاں اگر آپ 2 دن ادھر سے بڑھا لیں تو ادھر سے بڑھا لیں تو وہی ٹکٹ آپ کو ہو سکتا ہے آدھی قیمت میں مل جائے، یہ امتحان ہے. اگر میں نے یہ کہا نا چلو بھی میرے پیسے بچ رہے ہیں، اور دوسری بات ہے اتنے سالوں بعد جانا ہے پاکستان، تو کیا میں 10 دن کے لیے جاؤں؟ نہیں. اس وقت پھر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ جی دیکھیں میں نے آپ کے دین کا کام نہیں چھوڑنا، ماں روئے بھائی بہنیں جو بھی کوئی کہے میں نے رہنا تو 10 ہی دینا کیونکہ چھٹیاں اتنی ہیں. ہاں اگر یہاں 12 چھٹیاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ میں 12 دن رہتی. رہ گئی بات ٹکٹ کی، 10 دن رہنا ہے، مہنگی ملے سستی ملے، میں نے اتنے کی لینی ہے. اچھا بس اتنے کرنا ہے ہم نے؟ نہیں. پھر ہم نے کرنا کیا کہ اپنے ٹریول کو چیک کرنا ہے نا، کیسے جاؤں، کس ایئر لائن سے جاؤں. پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ اچھا میں نے یہاں سے پاکستان جانا ہے، سیدھا چلتے ہیں پی آئی اے کی فلائٹ پہ، یہاں بیٹھیں گے اور 7-8 گھنٹے میں پاکستان، ٹکٹ بھی سستی، روٹ بھی چھوٹا، ایئر لائن بھی اپنی، چلو کوئی بات نہیں، جیسی بھی اپنی ہے، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، کافی عرصے سے کوئی ایسا بندہ جو بلا رہا ہے دین کے کام کے لیے کہ چلو بھائی تم دبئی آ جاؤ، قطر آ جاؤ، کہیں بھی رستے کا کوئی اسٹاپ سوچ لیجئے، نہیں، کوئی ایسی ایئر لائن چیک کرے کہ بیچ میں یہ شہر آ جائے. اچھا بھی مل جائے گی، آپ فلاں ایئر لائن لے لیں، آپ کو ان دونوں میں جو مرضی شہر لے لیں وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک فیصلہ ہو گیا. نہیں آپ فلائٹ وہ ڈھونڈیے کہ جس میں وہاں اسٹاپ اوور بھی ملے، یہ ایک اور مرحلہ ہو گیا، اب وہ بھی مل گئی. اب ٹائم وہ ڈھونڈیے کہ جس ٹائم کے کنیکشن کے بیچ میں وہ ایک درس بھی رکھ سکے. جرنی بریک کرنے کا ٹائم ہی کوئی نہیں، 10 دن میں وہاں جرنی بریک کیا تو آگے کہاں جانا ہے. بس میکسیمم لینتھ لے لیجئے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ اگر اپنی رات اس طرح گزار دے تو کیا اس کی عبادت نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ہوتا ہے دین کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، کہ اللہ قل ان الصلاۃ والنسک والمحیا والممات للہ رب العالمین. بندہ مومن ایک پھول کی پھوہار کی طرح گزر جاتا ہے نا، وہاں بھی خوشبو دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جس جس رستے سے گزرنا میں نے اس کو ضائع نہیں کرنا. اب اگر آپ اس طرح پاکستان جائیں، یہاں سے نکلیں، بیٹھیں، ٹکٹ توڑیں، سفر لمبا کریں، کچھ بھی کریں، تھوڑی سی بے آرامی سے ہیں، جہاز سے اتریں، جہاز سے نکلیں، پھر وہاں سے وہ فوراً لے جائیں آپ انہیں کہ مجھے سیدھا آپ درس والی جگہ میں ہی لے جائیں، پھر آپ بڑے اطمینان سے پرسکون اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے باہر نکلیں تاکہ کسی کو دیکھ کر آپ کو خوف بھی نہ آئے کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئیں، آپ 2-3 گھنٹے میں پروگرام درس کر کرا کے واپس تھوڑا ملے گھلے، کہتے ہیں آپ چلیں جی ایئرپورٹ پہ چھوڑ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ اس کی آپ کی قدر نہیں کرے گا اس پاکستان جانے میں؟ اور آپ ذرا اس کی الٹی کہانی لے رہے ہیں، نہیں جی بس اب مجھے کوئی نہ روکے، میں نے کورس شروع کیا تھا لیکن میں نہیں کر سکتی، وہ پاکستان میں وہ بہن کے دیور کی بیٹی کی شادی آ گئی ہے، بس قریب کا رشتہ، چھوڑ ہی نہیں سکتا. میں نہ گئی تو کیا کہے گی بہن، اس کے تو سسرال میں رادی ہو رہی ہے اور اتنی تو قریب کی شادی ہے، اور خود ہی بڑے بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، اگلے کو کیئر بھی نہیں، اور ہم آگے آگے ہوتے ہیں جی کہ ہمیں آگے کر لو. بندے کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ لانا چاہیے، اور آپ اس کی گواہی دینے والے بن جائیں نا تو آپ اللہ کو کسی وقت میں یہ چیزیں کیش کروا سکتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کے لیے آپ کی ہیں. ایک ایک دن صبح سے لے کے رات، یعنی اللہ کے حکم سے اگر آپ دیکھیں کہ آج 31 تاریخ ہے، اس وقت 1:03 ہے، اگر آپ مجھ سے آج سے لے کے، میرا خیال ہے کہ اگلے 2 مہینے کا ایک ایک دن کا اسکیجول بھی پوچھ لینا تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کب کہاں کیسے کدھر کس، اور ساری ایڈجسٹمنٹ دین کی ہے، بیچ میں اس کے سلاٹ جو ہیں وہ جاتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں گے کیا یہ آج ہے، ابھی شام کا درس ہے، بیچ میں کوئی وقت ملا جا کے گھر میں کام کر لیں گے، نہیں ملا تو رات کو ایک ہی دفعہ جائیں گے، پھر جو ہوگا وہ رات گھر کیا گئے پتا چلے امریکہ جاگ گئے، اب وہاں والوں کی میٹنگ ہے، اب ان کی باتیں ہیں. یعنی ایک وقت آتا ہے کہ واقعی پھر اپنے آپ کو بندہ اللہ کا بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میں تیرا، بس بات ختم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنی زندگی کو پرائیورٹائز کرنے والا بنا دے. جی جب آپ نے کسی کو کسی رول میں باندھا ہی نہیں تو توڑنے پہ پکڑیں گے کیسے؟ بس اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کا کورس جو شروع ہو رہا ہے ابھی نیا, ہم آپ سے کہیں جب مرضی آئیں, جو مرضی پہنے, یونیفارم کی ضرورت کوئی نہیں, جیسے مرضی بیٹھیں, فون بھی گود میں رکھ لیں, کھیلتے بھی رہیں, تو آپ ذرا سوچیے کہ آپ کورس کر بھی جائیں گے تو آپ بنیں گے کیا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی پرسنالٹی میں کوئی ڈسپلن نہیں آئے گا, آپ کو نہ بیٹھنا آئے گا نہ بات کرنا آئے گا. تو جب کسی کو رول میں باندھتے ہیں نا تو اصل میں اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس میں. جی اب آگے بات کریں. جی دیکھیں آج صرف آپ آج مسلمان کو بیچ میں رکھیں, ہم سب جس دنیا میں رہتے ہیں, اب مسلمان میں تو پیار سے کہہ رہی ہوں نا, ہم کسی کا نام لکھ لیں اپنوں میں سے اور آپ اس کو دیکھیے کہ آج اس کا دین کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیا ہے, رویہ کیا ہے, واللہ ہی اپنے اوپر لے کے سوچیں. کیا آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو اس عدالت میں پیش کر سکتا ہے؟ میں چند لوگوں سے پوچھوں دین کا میری زندگی میں مقام کیا ہے, کیا میں اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالتی ہوں یا دین کو اپنے مطابق ڈھالتی ہوں جس میں نماز روزے حج زکات سے لے کے عملی باتیں ساری ہیں زندگی کی. جی آپ ادھر سے, نام کیا آپ کا, اس بچی کا نام کیا؟ بچیزہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں ادھر آ کے, سچ بتائیں بیٹا آپ کی عمر میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے, بولو. کیا سمجھتی ہیں آپ, آپ کے امی کدھر ہے آج؟ آپ دیکھیں نا کہ ہماری پوری زندگی لوگوں کے لیے ایک جیتے گزرتی ہے. میں کل کہیں تھی, درس تھا ہمارا, الحمدللہ نئی کلاس ہوئی, بہت اچھا رہا. تو جو صاحب خانہ تھے انہوں نے بتایا کہ آج ہماری ایک اجتماعی دوست ہے تو اس کی بیٹی کی شادی ہے, کچھ قریبی شادی تھی, تو باقی دوستیں میری بہت ساری آج نہیں آ رہی کیونکہ شادی میں جا رہی ہیں. تو میں نے کہا اس وقت کون سی شادی ہے, تو کہنے لگی کہ نہیں رخصتی ہے تو 5 بجے بلایا ہوا ہے, تو درس کا ٹائم بھی آلموسٹ یہی تھا تو وہ نہیں آ رہی. تو میں نے تو ان کو کہہ دیا کہ دیکھیں میرے گھر کلاس سے میں کلاس لوں گی, پہلے تو میں نے یہ کہہ دیا میں نہیں آنا, پھر مجھے انہوں نے ذرا تانے تو نے دیے تھوڑے سے دین دنیا کے, تو میں نے پھر گھر والی کو خود سیدھا فون کیا کہ میں تو جی 7:30 کے بعد آؤں گی. خیر قسم مختص یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے کلاس ہوئی, انہوں نے جیسے روز کھانا پکاتی ہیں ہر کلاس کے بعد وہ کیا ہوا گھر صاف پورا پروٹوکول سے لگ رہا تھا, ان کو دیکھ کے کچھ نہیں لگا کہ کیا حالات ہے. خیر کلاس پوری ہوئی, اس کے بعد کھانا لوگوں کو دیکھا میں نے کہ جس طرح وہ کھانا کھلاتے ہوئے خود ہوتی ہیں, وہ خود نہیں تھی ان کی بھابیاں تھیں, کدھر ہیں, پتا چلا اوپر گئی ہیں تیار ہونے. تھوڑی دیر میں واپس آئیں بڑے اچھے کپڑے پہن کے آئی, میں نے کہا آپ نے یہ کپڑے درس میں کیوں نہیں پہنے, اب آپ شادی میں جا رہی ہیں تو اتنے اچھے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں. وہ خیر کس طرح مجھ سے یاد نہیں رہا, خیر وہ مجھے بھی انہوں نے چھوڑنا تھا تو کہہ رہے کہ ہم استاذہ آپ کو رستے میں چھوڑیں گے تو آپ میں میرے امی ابو اور ہم ساتھ ہی شادی میں جائیں گے. کس طرح مختصر جو آپ کو بتا رہی ہوں, شاید 8:15 کے قریب وہ مجھے چھوڑتی بھی نکلی اور ساتھ رستے میں جو وہ لوگ باتیں کر رہے تھے ہن جان دا فائدہ کی, ہن تو رختی بھی ہو گئی ہونی, ان تو کھانا بھی ختم ہو گیا ہونا ہے, کس سے کہانی یہ تھی. آپ میرے فون پہ دیکھے رات 10:30 or 11:15 کے بیچ میں اس کے مجھے کچھ ٹیکس آ رہے تھے, میں سمجھ نہیں اس کو ہوا کہ بعد میں کہتی ہوں سر شادی میں بیٹھی بور ہو رہی ہوں تو میں آپ کو میسج کر رہی ہوں. میں نے کہا آپ ابھی شادی میں, وہ شادی جس میں آپ لیٹ گئی تھی, کہتی ابھی تو اثرات ہی نہیں ختم ہونے کے, اور وہ دوستیں جو 5 بجے کا درس چھوڑ کے وہاں بیٹھی ہوں بےچاری کتنی تھک گئی ہوں گی, لیکن دیکھ لیں ہم بیٹھے کوئی میں روکے گا نہیں, اور کہیں کہ ذرا کلاس بھی لے لیں پھر درس میں جائیں, کہتے ہیں یہ ایکسٹریم پہ لے گئے ہمیں, ان کو دنیا نہیں رکھنی آتی, تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسی دنیا رکھنی آئے جو دین کے نقصان پہ ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سیرت کا سیشن کتنی ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں نا ہر دفعہ الحمدللہ تو آج ہم نے کیا سیکھا آپ لوگوں نے اپنے لیے کیا عمل کی دیکھے ہم نے ہم یہاں سے ہم نے کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے تو مسجد بنائی ٹھیک ہے نا مسجد نبوی اس کے بعد کیا کیا اگلا کام کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ ٹھیک ہے اس میں دیکھیں ہمیں اپنے لیے ہم نے کیا لیسن لیا اس میں سے بھائی چارہ نا تو اس سے ہم نے دیکھا آج کے مہاجر اور آج کے انصار کون ہے نا Amazing reminder from Anas رضی اللہ عنہ سبحان اللہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی دے کے ہم بچوں کی اسی طرح سے تربیت کر سکے ہے نا بھائی چارہ کیا انوائٹ ٹوورڈ قرآن تو ہم آج کے مہاجر اور آج کے انصار کون ہیں بی انصار فار نیو مسلم بالکل اور نیو مسلم اور پھر جو کئی نئے آتے ہیں ہم کلاسز میں آتے ہیں ہماری جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہے نا کتنی زیادہ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات ہے کہ واقعی ہم اس طرح سے نہیں کرتے نا بہت زیادہ جیسے مسجد میں جو سازا جی مثال دے رہے تھے کہ کوئی نیا آئے تو کیسے ہمیں اس کے ساتھ کرنا چاہیے ہے نا ہیلپ ایچ ادر ٹو مائگریٹ فرام چینج ٹو ہاں بالکل یہ بھی بہت اچھی بات ہے آپ نے لکھی کہ ہمیں اس میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے نا نیو مسلمس ہوں پھر نیو مسلمس کا تو سبحان اللہ جب استاذہ جی بات کر رہی تھی تو مجھے ابھی یاد آ رہا تھا کہ رات کو ہی میری ایک سسٹر سے ملاقات ہوئی جو سبحان اللہ ابھی جس نے اسلام کیا ہے قبول اور مجھے وہ یہی بتا رہی تھی کہ ابھی میں نے اپنی مدر کو نہیں بتایا نا تو شی واز سو مچ وریڈ کہ میں کس طرح اپنی مدر کو بتاؤں گی کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں تو مجھے اتنا زیادہ ان کے لیے فیل ہو رہا تھا کہ کتنا یہ لوگ سبحان اللہ کتنا مشکل کام ہے یہ ہے نا اگر ہم سوچیں اس کو اپنی فیملی کے اگینسٹ جانا تو واقعی یہ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی دیکھیں کوئی فیملی ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کام کرنا ہے ان کے لیے ہمیں ان کے ایز اے فیملی ممبر پھر لینا چاہیے نا تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے اگر ہم اپنی جگہ پہ ان کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ نے اگینسٹ اپنے فیملی کے جانا ہے تو بہت ہی بڑی بات ہے نا تو ہم اس پہ پھر اپنے لیے جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کوئی ہم برداشت کر سکتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ پھر ان لوگوں کا کرنا ہے ہمیشہ اس بات کو سوچیں کہ ہمیں پھر ان کی فیملی بننا ہے نا تو اٹس ناٹ ایزی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ کس طرح ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں کہ کس طرح انصار نے سبحان اللہ اپنے گھر اپنا مال اپنا دولت سب کچھ ان کے لیے پیش کر دیا نا کس لیے کیا تھا ان کے پیچھے کیا جذبہ تھا جو ان کو یہ کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا نا ان کا ایمان تھا نا امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے سب کو تو اس پہ ہم نے یہ اور پھر نیکسٹ کام کیا کیا آپ اور پھر دیکھیں وہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہ کیسے اپنے بیٹے کو دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہوں تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے کہ آج ہم کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ, ان کو کتنا ہم وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب ان میں کام کرنے کا وہ نہیں ہے, تو ہمیں شروع سے ہی ان کی اس طرح سے کرنی ہے, تربیت کرنی ہے نا, ڈسلیشن قائم کیا بالکل. پھر دیکھیں, پھر آگے دیکھیں کہ اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھی نا, تو اس لیے اس سے ہم نے کیا لیا کتنی طرح کے لوگ تھے جو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کتنی طرح کے لوگ تھے, کتنے گروپس تھے وہاں پہ, آپ یہ کہہ لیں. ایک تو دیکھیں, ایک تو مسلمان تھے نا جو انصار تھے جو, ٹھیک ہے, دوسرا کون سا گروپ تھا, یہود کا, ہاں, اور تیسرا, بالکل ٹھیک لکھنا آتی, اوور فیڈ دیم اینڈ دین آر میکنگ دیم ٹو سہل پسند, بالکل. بس ان شاء اللہ اب ہم نے سبق لینا ہے نا ان چیزوں سے, کوشش کرنی ہے کہ ان کو ہم پریکٹیکلی اپلائی کر سکیں, تاکہ اگر ان کو ہم کام کرنے کی عادت ڈالیں گے شروع سے تبھی وہ اسلام کے لیے کچھ کر سکیں گے نا. یہود اور مشرقین تھے, آپ سب لوگ ٹھیک لکھے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ان کے درمیان معاہدہ کیا نا, کہ وہاں پہ رہنے سے پہلے اپنے حقوق کو سیکیور کیا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس سے کیا نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کس قسم کا کریکٹر نظر آتا ہے ہمیں. ان میں معاملہ فہمی تھی نا, حکمت تھی, دور کا دیکھ رہے تھے, یہی نہیں کہ صرف آج کا ہی دیکھ رہے ہیں نا. لیڈرشپ کوالٹیز, سبحان اللہ, کے ایک وہ منظم تھے, آرگنائز تھے, ان کو پتا تھا کس کام کو پہلے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے نا اس کو. یہی حکمت ہے نا کہ کس کام کو کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے نا, صحیح وقت پہ اور صحیح ٹائم, صحیح طریقے سے اس کو, ہے نا, پلاننگ کے ساتھ. تو اس میں ہمارے لیے ملتی ہے کہ کوئی بھی کام سٹارٹ کریں, کوئی کورس سٹارٹ کریں, اس کی ریٹن ایگریمنٹ سارا کچھ پہلے سے, جتنی بھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ پہلے سے کلیئر ہوں, ہے نا, تنظیم. تو اس میں بھی ہمارے لیے یہ لیسن ملتا ہے نا. اور پھر دیکھیں جو سب سے اہم کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا, حالات کیسے بھی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب کچھ کر لیا ہے نا, اور ساتھ ساتھ کیا, اور پھر ساتھ ساتھ بھی چل رہا تھا لیکن پھر منظم طریقے سے کیا کام شروع, دعوت اللہ, ہے نا, بالکل. تو ہمیں بھی اس میں بھی یہی کہ ہم نے اپنے لیے کیا, اس سے آپ نے سبق کی بات لی, دعوت اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں ہر وقت, اس میں کیا آپ نے اپنے لیے بات لی نا, کہ کسی بھی قسم کے حالات آئے نا ان کو ہم نے اپنے اوپر نہیں حاوی کرنا, ٹھیک ہے. کیپ آن ڈوئنگ گڈ, ہے نا, انوائٹنگ ادرس, اس کام کو نہیں چھوڑنا ہم نے, چاہے بیماری ہو, کچھ ہو, سفر ہو, کسی طرح کا بھی کوئی کام ہو, اس کام کو ہم نے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی ہمارے لیے بہت ہی, کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے ایکسکیوزز ہمارے آ جاتے ہیں نا, بیماری کے یا چھٹیوں کے, جس طرح استاذہ جی بتا رہی تھی, ہے نا, تو ان چیزوں کو ہم نے, ٹھیک ہے, جائیں, یہ بھی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے یہ کام بھی نہیں چھوڑنے نا, اس طرح سے اپنے آپ کو آرگنائز کریں کہ ہم ساتھ وہ بھی کام کر سکیں نا, یہ پاسبل ہے, صرف سوچنے کی بات ہے نا. ہر وقت کو اللہ کی رضا کے ساتھ گزارنا ہے, بالکل. ہم اپنے اس ٹائم کو بھی, اس میں بھی ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کو کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا, کہ کہیں کب کسی بھی موقع پہ, سفر میں بھی ہم نے پڑھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم ہم نے پڑھا نا, کہ سفر میں بھی اور کہیں بھی کسی بھی حالت میں تھے وہ اپنی تعلیم, کسی کے پاس مہمان گئے ہیں تو تب بھی اس کو دی ہے نا. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے, کیونکہ ہم جو سیرت پڑھ رہے ہیں اسی طرح اپنے لیے, اس میں سے ہم نے اپنے عمل کی باتیں لینی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہم عمل بھی کریں, اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئے, ہے نا, کہ پھر ہم اپنے دوستوں کو بھی بلائیں اس کی طرف. اور پھر یہ بات بھی مجھے بہت ہی اس میں اچھی لگتی ہے کہ جو ایکسٹرا سینسٹیو ہوتا ہے نا اپنی ذات کے لیے, وہ بندہ پھر دین کا کام نہیں کر سکتا, ہے نا. تو اس کو, اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم اپنے ریکیپ کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے, جسے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ اپنے نوٹس لیتے ہیں اچھی طرح سے. بس ایک چیز کے جو بھی پڑھیں ہم, جتنے بھی ہم نوٹس لے لیں, وہی بات کہ ہم اس کو جب تک ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے نا تو اس کا فائدہ نہیں. ضرور اس کو شیئر کریں, کوشش کریں کہ جو جو ہم سیکھتے جاتے ہیں نا اس کو ہم اپنی زندگی میں لاتے جائیں. ابھی تک جتنا بھی وہ کہ ہم اپنے گناہوں سے ہجرت کرتے جائیں, ہے نا, جو پتہ چل گیا ہمیں چیز کہ یہ نہیں ٹھیک اس کو چھوڑتے جائیں اور جو اچھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاتے جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ اپنا جو ہے نیکسٹ سیشن ہم بخاری کا انشاءاللہ آج ہم کتاب الحیض اپنی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کہ ہم ایک دیکھیں اور نیا چیپٹر اللہ نے موقع دیا کہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نا. تو آپ لوگ اس کے نوٹس لیں انشاءاللہ, اس کے بعد ہم جو ہے وہ چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. اب حدیث نمبر میرا خیال ہے, لیٹ می چیک, آپ میں سے کوئی لکھے کون سا حدیث نمبر کہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے؟ میرا خیال ہے 203 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج نیا باب شروع ہو رہا ہے اور باب ہے کتاب الحیض, حیض کا بیان. کتاب کا پیج ہے 188. تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں حیض کے بارے میں کیا بات ہے. لفظ حیض کے لفظ کو اگر تھوڑا سا سمجھ لیں, حاضہ یہوزو سے ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بہنا. سورہ بکرا میں دوسرے پارے کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یا سلون اکانل محید, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. تو وہی لفظ محید کی صورت میں وہاں آیا تھا, اور جو تفسیر سن چکے ہیں ساتھی ان کو پتا ہے کہ محید وہ جگہ جہاں سے خون نکلتا ہے, یعنی ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی ہے. تو محیض کہہ کے وہاں اور بہت گہرائیاں تھیں, وہ ہم اس وقت نہیں ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی ترتیب کے اعتبار سے ہم کچھ مسائل دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا گائیڈ لائن دیا. تھوڑی سی بات میں اس بارے میں کرنا چاہوں گی کہ اتنی پرائیویٹ چیز, اتنا پرسنل میٹر کہ جس کو انسان گھر کے مردوں سے, حتیٰ کہ محرم اور شوہر بیوی بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا پسند نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے اس کا دنیا کی سب سے سچی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں ذکر کر دیا. کیا یہ درست ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلی بات دیکھیے کہ اس سے مجھے اور آپ سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اہمیت دی ہے. دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے, اور مردوں میں سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں میں سے تقریباً 50-60% عورتیں ہر وقت اس تکلیف میں. قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے, اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی پہلی آیت میں فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ ہدایت سے مراد ہے گائیڈ بک, یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتنی انیوژل چیز ہو اور قرآن اور سنت اس کے بارے میں کچھ نہ بولے؟ میرا اور آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے ایسی باتوں میں؟ ہمارے کلچر میں اس میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں. ایک طرف تو بہت ہی کھل کے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی کہنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کے ایڈورٹائزمنٹ بھی کھلے عام دکھتے ہیں, اور بل بورڈ پہ بھی یہ چیزوں کے ایڈورٹائزمنٹ لگتے دکھتے ہیں. اور بعض دفعہ بہنوں کو دیکھا گیا بھائیوں کو صاف کہتی ہیں ہمیں نماز نہیں پڑھنی, تم جاؤ. ایک وہ وقت تھا کہ انسان صرف اس سوچ سے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا کہ گھر کے مردوں کو پتہ نہ چلے. تو یہ بھی ایک انتہا ہے. اور دوسری انتہا کہ ماں بھی بیٹی کو نہیں بتاتی کہ اس میں کیا مسائل آئیں گے, اور صرف شرم کی وجہ سے معلوم نہ ہونے ہونے کی وجہ سے لوگ حلال اور حرام کا فرق نہیں کر پاتے. تو اسلام کا مزاج کیا کہ ایسی چیزوں کو بیان کیا جائے, اچھے لفظوں میں کیا جائے, جس کو بات سمجھ آنی ہے اس کو آ جائے گی. کوئی غیر ضروری اس طرح کے الفاظ نہ بولے جائیں کہ جس کے ساتھ نئے لوگوں کو یا جن سے کوئی ریلیونٹ چیز نہیں ان کو سمجھ آ جائے. لیکن دکھ کے ساتھ تکلیف کے ساتھ کہوں گی کہ آج ویسٹ نے سیکشل ایجوکیشن, باڈی ایجوکیشن اور پڑھانے میں چار چار سال کے بچوں کو عورتوں کے پیریڈ پڑھا دیے. یعنی یہ میں آپ کو اپنے واسطے سے نہیں کہہ رہی, جو ویسٹ میں مائیں بچوں کو بھیجتی ہیں ڈے کیئر سینٹرز کہہ لیجئے, یعنی چھوٹا بچہ جو اس وقت وہاں چار سے پانچ سال کا ہے اس کو باڈی پڑھاتے ہیں. باڈی پڑھانے میں پرائیویٹ پارٹس پڑھاتے ہیں, پھر لڑکیوں کا پورا سسٹم پڑھاتے ہیں, پھر لڑکوں کا اور پھر شوہر بیوی کا, یعنی سات آٹھ سال کی عمر میں یہ ہوتا ہے. کیونکہ ابھی یہ ریسنٹلی میں جس ٹرپ میں تھی, میں ناروے میں, تو ہماری ساتھی ہیں تو وہ خود بھی وہیں کی بورن اینڈ ریزڈ ہیں اور بہت ہی پریشان تھی. ان کا چار سال کا, ساڑھے چار سال کا شاید بیٹا ہے, ابھی پانچویں سال میں ہوگا. تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اس کو بارنے ہاکن بولتے ہیں اس کو ڈے کیئر کو وہاں, تو وہاں بھیجا ہے. تو میں استاذہ اس بات پہ پریشان ہوں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو وہ چیزیں جو ہمیں سیونتھ گریڈ میں پڑھائی گئی تھی, یہ سب پڑھاتے ہیں سیکس ایجوکیشن آپ کو پتا ہے عام میں وہاں, لیکن وہ میرے بچے کو اب ڈے کیئر میں پڑھا دی ہے. تو میں نے کہا اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی کیا؟ کہتی نہیں, وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو پریپئر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے, ان کو ابیوز کرے, تو ان کو بتاؤ. اور وہ چار سال کا پانچ سال کا بچہ ماں سے آ کے پوچھ رہا ہے کہ امی یہ ٹھیک ہے جو ٹیچر نے بتایا. یعنی میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ دونوں طرف پھر کیوس کتنا پیدا ہوا ہے. تو ہم اس کو بالکل اس طرح دیکھیں گے, جتنی بھی باتیں ابھی ہم پڑھیں گے ہم سب سوچیں کہ یہ ہم اس وقت علم کی محفل میں اور یہ ہمارا عبادت کا وقت ہے اور ہم لرننگ کے لیے آئے ہیں. اور خاص طور پہ آپ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی بیویوں کے ساتھ یا آپ کی ازواج کا جو اس معاملے میں عمل تھا وہ دیکھیں گے تو ہمارے دل میں تشکر کے جذبات بھی ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پریکٹیکل دین دیا. شروع کرتے ہیں, حدیث ہے 203 نمبر, باب کیا ہے؟ الامر بنفسائی اس نفس, الامر امر کام کیا کرے, بن نفسائی اذا جب, بن نفسا کہتے ہیں اس عورت کو جو نفاس میں ہو. نفاس اور حیض کا لفظ عربی میں بعض دفعہ سائملٹینیسلی بولا جاتا ہے, یعنی اس عورت کا حکم جس کو حیض آئے ہوں وہ کیا کرے, اس جب نفس نہ جب کہ وہ نفاس سے ہو. عورت پیریڈز میں ہے اور حج کے دوران اگر پیریڈز آ جاتے ہیں تو کیا کرے. اب دیکھیں کہ آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اس قسم کے مسائل پوچھتے ہیں, تو ان مسائل کو اگر وقت سے پہلے جاننا ہو تو پھر اس وقت سوال نہیں اٹھتے جبکہ یہ موقع آتا ہے. حدیث حضرت عائشہ سے, عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, خرجنا لا نرى الا الحج, ہم سب مدینہ منورہ سے صرف حج کے ارادے سے نکلے, یعنی اور کوئی ارادہ نہیں تھا ہمارا مدینہ سے نکلنے کا سوائے حج کے. فلما کنت بصرفن, بس جب تھے ہم صرف کے مقام پر, سین رافا صرف ایک مقام ہے مدینہ منورہ کے قریب ہے, تو کہتے ہیں ہت تو مجھے حیض آ گیا. اب آپ دیکھیں اردو میں آپ لفظ کہتے ہیں مجھے حیض آ گیا, عربی زبان میں صرف ایک لفظ بولیں گے ہا دواد اور تا, ہت تو میں حیض سے ہو گئی. اگر آپ زواد کو دواد کو زواد کہتے تو حس تو یعنی میں حیض سے ہو گئی, جیسے عربی زبان کی وسعت دکھتی ہے. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, وانا اب کی اور میں رو رہی تھی. یعنی ظاہر ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے عورت چاہتی ہے کہ میں پوری عبادت کروں, تو یہ کہتی ہیں کہ میں جب صرف کے مقام پہ پہنچی, اور آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جو تھا وہ سن 9 ہجری میں تھا, یعنی آپ کی وفات سے بالکل 10 ہجری میں آپ نے حج کیا تھا. تو حضرت عائشہ اتنے سال کے بعد جا رہی تھی اور پہلی دفعہ جا رہے تھے, ہمارے والا حساب نہیں, ایک سال نہیں گئے تو دوسرے سال چلے, تو یہ اس نیت سے گئی, لیکن وہاں جانے سے پہلے ان کو حیض آ گیا تو دکھ کی وجہ سے رو پڑی. تو اللہ کے نبی نے کہا, قال فرمایا, مالا کی کیا ہے تجھ کو, یعنی کیا ہوا تیرے ساتھ, انفس تھی کیا تجھے حیض آ گیا؟ قل, تو میں نے کہا, نام یس ہاں. قال فرمایا, ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم, یہ تو وہ کام ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا. یعنی آپ نے ان کو تسلی دی کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو ہر عورت کے ساتھ لکھا گیا. فقضی ما یقضی الحاج, بس تو وہی کر جو کہ حاجی کرتے, غیر اللہ تطوفی بالبیت, سوائے اس کے کہ تو بیت اللہ کا حج کرے, یعنی حج کر بیت اللہ کا طواف کرے, بیت اللہ کے طواف کے سوا تو ہر چیز کر لے. قالت, تو کہتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے, ایسے ہی کیا. ودحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقری, رسول اللہ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی. اب یہ دیکھیے ایک حدیث ہے, اب اس میں سے ہم تھوڑی سی چیزیں ایکسٹریکٹ کریں گے. پہلی بات تو دیکھیے کہ صاف مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جب ایک عورت کو پیریڈز آ جاتے ہیں, حیض آ جاتا ہے, تو بیت اللہ کے طواف کے علاوہ دیگر مناسک کے حج ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس وقت کا سوال ہے جبکہ صفا مروہ کی سعی باہر تھی. اب اس وقت سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کے لیے ہمیں بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر جانا پڑتا ہے, تو لہٰذا آج کے دور میں علماء کا اس کے اوپر اجتہاد کیا ہے کہ چونکہ طواف نہیں کرے گی اندر جانا جانے کی وجہ سے تو مسجد میں نہیں عورت جا سکتی, تو لہٰذا پھر وہ سعی بھی نہیں کرے گی. تو اس میں ہمیں کتنی کیا بات پتہ چلی کہ ایک عورت جو ہے وہ اگر حج کے لیے نکلی تو طواف اس کو پیریڈز آ گیا. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہاں پہلا کوسچن یہ اٹھتا ہے کہ جب عورتیں جاتی ہیں تو وہ یہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا ہم کوئی ٹیبلٹس لے لیں, کیا ہمیں کوئی اس طرح کی پریکاشنز ہے. دیکھیے گناہ نہیں ہے اس کے اوپر, الحمدللہ کتاب طہارت کے مسائل ایک بک ہے جو تفہیم السنہ سیریز کی, اس میں قدر تفصیل سے مسائل لخص کیے گئے ہیں. لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر اجازت دیتی ہیں, آپ کی ہیلتھ کو کوئی اتنا انیوژل نقصان نہیں ہوتا کہ بعد میں پھر آ کر آپ تین چار مہینے تک پرابلم میں آ جائیں, یا ہارمونز پہ پھر آپ کو ڈال دیا جائے, یا ایک منتھ کو آپ روکیں پیریڈس کے تو بعد میں اس سے پیچیدگی آ جائے, تو گناہ نہیں ہے, کر سکتے ہیں, الاؤڈ ہے. لیکن ہر ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے. میرا تو اس بات پر ایمان ہے اللہ کے حکم سے کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ ٹھیک ہی ہوگا. بعض دفعہ بالکل وہی ڈیٹ ہوتی ہے, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے تھوڑے دن کے لیے میں جا رہی ہوں, مجھے محروم نہ کرنا, خود بہت اللہ تعالیٰ سیٹنگ کروا دیتے ہیں آپ کی. اور اگر ہو گیا تو پھر کیا, میں جاؤں گی یہاں سے مکہ. مثال ہے, میں حج کے لیے نہیں عمرے کے لیے جاتا ہے ایک انسان, ایک ہفتے کا پیکج ہے, واللہ ہی اگر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے بغیر بھی میں آ گئی تو میں اس پہ خوش ہوں, کیونکہ رضیت باللہ رب, یہ میرے رب کا فیصلہ تھا, میں اس پہ خوش ہوں. اور پھر حسبی اللہ, اللہ کافی ہے. تو جس طرح کوئی کرنا چاہے اس کا اپنا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل ہے, کر سکتا ہے. حضرت عائشہ نے کوئی پریکاشنس نہیں لیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات دیکھیے کہ حضرت عائشہ کا رونا, چاہے بیوی نبی کی کیوں نہ ہو لیکن وہ عورت ہوتی ہے, اس کے اندر جذبات ہے. پھر تیسری چیز اس میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں میں دلچسپی لینا, آپ نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے. آج کے دور میں بعض دفعہ یہ دیکھا گیا کہ مرد اپنے حال میں مگن, بیوی اپنے حال میں مگن, ان کے اپنے غم, ان کی اپنی خوشیاں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. شوہر بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت عائشہ نے منہ سے کچھ نہیں کہا لیکن روئیں, تو اللہ کے نبی خود سمجھ گئے کہ کیا تمہیں حیض آ گئے, تو انہوں نے کہا ہاں. اس سے بھی ایک بہت کلوز ایسوسیشن کا فیلنگ آتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کا یہ تسلی دینا کہ یہ تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پہ لکھ دیا, تو یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے, کسی کو بھی تسلی مل جاتی ہے اس سے کہ دیکھو بھائی یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دی, کیا اس کا حیض کے اس مسئلے سے تعلق ہے؟ نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قربانی دینی ہوتی ہے, تو وہاں پہ یعنی جو حج کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے, اس لیے یہاں اس سے کوئی معاملہ نہیں پڑتا. اگلی حدیث دیکھتے ہیں, حدیث نمبر 204 ہے, غسل الحائض راس زوجہا و ترجیلہ, حائضہ عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور کنگھی کرنا. سبحان اللہ, پہلے تو حائضہ کو چھوڑ دیجئے, صرف سمپل ہی لے کے دیکھیں آپ میں سے کتنی بیویاں جو اپنے شوہروں کے سر دھوتی ہیں اگر لٹکا کے سنک میں, یا آپ ان کی کنگھی کرتی ہیں. ہیں ایسے تعلقات آج ہمارے, پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھ لیے یہ تعلقات. اتنا نیچرل تعلق ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد میں ہوتے تھے اعتکاف کی حالت میں, آپ اپنا سر مبارک حجرے میں ڈالتے کیونکہ حجرہ بالکل ساتھ تھا, تو حضرت عائشہ ادھر سے پانی بہا کے دھوتی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت یہ کوئی پرائیویٹ باتھ روم یا اس طرح کے شاورز نہیں تھے کہ اس میں پورے اہتمام سے دھویا جائے, جیسے کبھی آپ نے اپنے بچوں کے سر دھوئے ہوں گے یا ان کے بالوں میں کنگھی کی ہوگی. تو یہاں سے اللہ کے نبی کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق دیکھے کتنا خوبصورت تھا. پھر دوسری بات ہے کہ اب اگلی بات دیکھتے ہیں کہ ایک عورت تو پیریڈ سے ہے, تو کیا وہ اپنے شوہر کے سر کو کنگھی کرے گی تو وہ پاک رہیں گے, اور کیا پھر وہ ان کے سر کو دھو سکتی ہے؟ حدیث دیکھتے ہیں, عائشہ سے روایت ہے, وانہا رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, کنت تھی میں ارجلو. اب دیکھیے کہ ایک لفظ کیا ہوتا ہے, رجل, ایک ہوتا ہے رجل, ہاں یہاں ہم نے پڑھا ترجیل ہی، ذرا سب کا اکٹھا کرے پہلے اس حدیث کو پڑھ کے، حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے، کیا فرماتی، کنتو تھی میں ارجلو رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارجلو کہتے کنگھی کرنے کو، کنگھی کرنے، اب رجال کہتے ہیں مرد کو، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، اور یہاں لفظ ہے ارجلو کنگھی کرنا، ایک لفظ کے اور سب کے اندر روٹ ایک ہی ہے، کہتی ہیں کہ میں کنگھی کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں، وہ انا حائض جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی، تو کیا پتہ چلا، پہلی بات ہے کہ حیض عورت کے ہاتھ ناپاک نہیں ہے، پھر دوسری بات ہے کہ گھر کے کام کاج بھی عورت کر سکتی ہے اور خاوند کی خدمات بھی سر انجام دے سکتی ہے. یا سلون اکم ان المحیض کی تفسیر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہود نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی تھی کہ حیض کے دنوں میں عورتوں سے بات بھی نہیں کرتے تھے، ان کو الگ ڈال دیتے اور بالکل ایک تھرڈ کلاس قسم کا بیہیویئر شو کرتے، لیکن نصارہ نے بالکل ہی دوسری حد شروع کر دی کہ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اور انہوں نے ممنوع تعلق بھی قائم کرنا شروع کر دیا ہوا تھا، جبکہ اسلام کیا ہے کہ عورت صرف ایک خاص تعلق سے، چند چیزیں وہ اینڈ پہ میں دہرا دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، بھی حدیث سے ہم ساری پڑھ لیں کہ حیض میں کیا الاؤڈ ہے اور کیا نہیں الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ لوگ اپنی بھی لسٹ بنا سکتے ہیں کہ پیریڈس کے اندر، ابھی اگر اوپر سے بلکہ یہ بات شروع میں مجھے کہنی چاہیے تھی کہ اس پورے چیپٹر کو پڑھتے ہوئے آپ ایک کالم بنا لیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، حیض کے دنوں میں عورت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی. پہلی حدیث میں آپ دیکھیے کہ کیا نہیں کر سکتی، طواف نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج کے دور میں صحیح بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. پھر اس حدیث سے ہم نے کیا دیکھا کہ عورت اپنے شوہر کے بالوں میں کنگھی کر سکتی ہے اور اس کو دھو سکتی ہے. اسی لسٹ میں اور چیز ایڈ کیجئے گا، آگے جا کے پھر دیکھیں گے. اگلی روایت وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے، وہوا مجاور فی المسجدی، اور وہ ہوتے تھے بیٹھے ہوئے مسجد میں. یہ جو مجاور کا لفظ ہے یہ اردو میں کتنا عام ہے، کسی قبر کے مجاور، تو اس کا روٹ کیا ہے، جور سے، جویریا لفظ بھی اسی سے ہے، جارا یا جیرو جور ہمسائے کو کہتے کہ مجاور میں نے کہ کہیں جا کے بیٹھ جانا، کہ یہ عمل کب ہوتا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، یدنی لہا راسہو، قریب کر دیتے تھے ان کے اپنے سر کو، یعنی اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سر مبارک کو تھوڑا سا حضرت عائشہ کے قریب کرتے تھے، وہی افی حجرتی ہا، جبکہ وہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی، فترجلہ پھر وہ ان کو کنگھی کرتی، وہی حائض جبکہ وہ حیض سے ہوتی تھی. تو اس حدیث سے اتنا پتہ چلا کہ ایون مرد مسجد میں ہے اور عورت ادھر ہے. اور اگر آپ سوچیں کہ اعتکاف میں اللہ کے نبی، عورت تو ظاہر ہے کہ اعتکاف نہیں کر سکتی اور اسی طرح سے روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اپنے شوہر کے بالوں کو ٹچ کر سکتی ہے، یہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے. پھر اگلا باب دیکھتے ہیں، قرات الرجل فی الحجری ممراتی ہی، مرد کا اپنی حائضہ بیوی کی گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھنا، وہی حائض، یعنی ٹاپک کیا ہے، قرات الرجلی، مرد کا قرآن پڑھنا، فی حجری گود میں، امراتی ہی اپنی بیوی کی، وہی جبکہ وہ حائض حائضہ ہو. یعنی عورت قرآن پڑھے نہ پڑھے ایک الگ ایشو ہے، لیکن مرد اگر قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو بیوی کی گود میں، یعنی تکیہ لگا کر، جیسے کبھی ایک بیٹھا ہوتا ہے تو دوسرا اس کو ٹیک لگا لیتا ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ حلال تعلقات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی وسعت رکھی ہے نا. ہمارے یہاں پتہ نہیں ایک عجیب سا تصور ہے، ایک طرف تو بے حیا اتنی ہے، ہیرو ہیروئن تو لپٹے ناچے کودے بھاگے سڑکوں پہ گھر سب کہتے ہیں جی اوکے، یہ تو ان کو کرنا ہی چاہیے کیونکہ ہیرو جو ہے، ہیروئن ہے، فلم جو بن رہی ہے. اور ایک طرف اگر شوہر بیوی کو ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے دیکھ لیں تو لوگ کھی ہنسنے لگ جاتے ہیں. یہ ہمارے اپنے اندر کی بات ہے. دیکھیے اس طرح کے جائز تعلق کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، یعنی اس کو بہت نظروں میں نہ رکھیں. مثال ہے کہ آپ اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں نا، بچے کو پیار کرنا ایک معروف معاملہ ہے ہمارے سامنے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دو عورتیں بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتی ہیں، کوئی برا نہیں لگتا، باپ بیٹی بیٹھے میں تو کسی کو برا نہیں لگتا نا. اللہ نے ہر تعلق کی ایک حد رکھی ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ جہاں ضرورت ہے اس وقت طریقے سے بتا دیا جائے، لیکن بہت زیادہ اس کو یعنی نہ تو چھپایا جائے اور نہ بہت زیادہ الیبوریٹ کیا جائے. لڑکے ہیں، مرد ہیں، بچے اب کل بڑے ہوں گے، ان کو کس حد تک پیریڈز لڑکیوں کے بتائے جا سکتے ہیں؟ سمپل، ٹیک اٹ ایزی. جیسے اب آپ قرآن پڑھاتے ہیں اپنے بچے کو، 7-8 سال کا وہ بچہ ہے، 9 سال کا ہو گیا، چلے پڑھتے پڑھتے سورہ بقرہ میں جب وہاں پہنچے گا 10 سال کا ہو گیا، اب آپ پریشان ہیں. مائیں کہتی ہیں ایسی اسٹوڈینٹس ہیں کچھ، وہ کہتی ہیں بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اب یہ یسلونا کا دل مہیز کیا آئے تھے آ گئی ہے، بیٹے کو کیا بتائیں؟ بھائی سمپل بتائیے، بیٹا یہ بیماری ہے. باتھ روم میں جاتے ہیں نا، واش روم میں ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں، یورین پاس کرتے ہیں اور اسٹون پاس کرتے ہیں، دیٹ از تھنگ. یعنی اس کو گلیمرائز نہ کریں. ہمارے کلچر میں ان چیزوں کو گلیمرائز کر دیا جاتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ بڑا چھوٹا کر کے نہیں، سمپل رکھیے کہ ہاں بھائی یہ ایک بچیوں کی بیماری ہوتی ہے، دیٹس اٹ. جب ہم اس کو بہت زیادہ سسپیشیس کر دیتے ہیں نا، تو پھر اور کوشچن اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مردوں لڑکوں کو جہاں ضرورت ہے اس وقت طریقے سے بتا دیا جائے، لیکن بہت زیادہ اس کو یعنی نہ تو چھپایا جائے اور نہ بہت زیادہ الیبوریٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پڑھتے ہیں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں. ونہا رضی اللہ عنہا قالت، اور انہی سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یتکیو تکیہ لگاتے، فی حجری میری گود میں، وانا اور میں، حائدن حیض سے ہوتی تھی، ثم پہ یقرا القرآن، پھر وہ قرآن پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو حائضہ عورت اور جنبی مرد قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، البتہ ان کی گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھنا یہ اور چیز ہے. تو یہ درست ہے، اور یہاں سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی اپنے گھر میں کتنے ریلیکس موڈ میں ہوتے تھے. یعنی اس سے تعلقات کی قربت بھی دکھتی ہے، اور گھر بھی چھوٹے سے تھے، ایک کوئی کام کر رہا ہے تو دوسرا اسے ضرور متاثر ہوتا ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج حدیث کا سیشن ہم نے کمپلیٹ کیا، چھوٹا سا تھا الحمدللہ، لیکن بہت ہی انفارمیٹیو تھا نا، الحمدللہ بہت ہی پریکٹیکل. وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کہ کتنا پریکٹیکل دین ہے نا ہمارا، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ہمیں گائیڈنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہے، الحمدللہ. تو دیکھیں ہم اپنے پڑھا پہلے کیا سیکھا ہم نے، اب چھوٹا سا کوئک سا ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ. فرسٹ والی ہم نے جو دیکھی حدیث کہ اگر حیض آ جائے حج کے لیے کوئی گیا یا عمرہ کے لیے تو پھر کیا کریں گے، کیا چیز کر سکتے ہیں اور کیا ہم نہیں کر سکتے. حج میں صرف طواف اور سعی نہیں کریں گے، باقی سارے مناسک کے حج ٹھیک ہے کیے جائیں گے، کر سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ سارے مناسک کریں گے. بالکل الحمدللہ. تو اس میں بھی دیکھیں مجھے تو سادا جی کی بات سن کے تھی نا کہ یہ ہمارے توکل کی بات ہے نا، کہ کتنی خوبصورت بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیوں نہ دعا کریں ہے نا، کہ ہمارے لیے آسان کرتے اگر ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے، تو اگر پھر بھی ہم وہاں جا کے نہیں کرے ٹھیک ہے، منع نہیں کیا آپ کو کہ آپ لیں ٹیبلٹس لیں کچھ کریں ٹھیک ہے، تو اگر پھر بھی ہم وہاں اللہ سے دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے راستے آسان کر دیتے نا. تو یہ ہمارا سب کا وہ ہونا چاہیے ہے نا گمان، کہ اللہ ایسے ہی بندے سے کرتا ہے جیسا گمان ہوتا ہے اس کا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہمارا توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے نا کہ اگر پھر بھی وہاں جا کے نہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے نا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا اس کو کہتے ہیں نا. اور الحمدللہ آج کل تو اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، اس طرح بھی نہیں ہے کہ یہ ونس ان لائف چانس ہے، کتنا ہم لوگ جاتے ہیں تو اس میں کتنی دفعہ جا سکتے ہیں ہے نا. تو وہ یہ کہ گناہ نہیں ہے اگر آپ اس کو کریں گے، لیکن اللہ پہ توکل یہ بہت ہی پیاری بات ہے نا. اچھا پھر آگے ہم نے دیکھا، آگے چھوٹی سی آگے والی جو 2-3 احادیث تھی وہ ایک ہی تھی نا، کہ حائضہ عورت جو ہے وہ، اس میں ہمیں اس حدیث میں کتنا پیارا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہسبینڈ اور وائف کا خوبصورت ریلیشن شپ جو ہے نا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں
جو اس کو کرتے ہیں اس کام کو کہ اپنے ہسبینڈ کے کنگھی کرتے ہیں. کبھی اس سے کیا ہوتا ہے, محبت زیادہ ہوتی ہے نا. تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت عمل ہے کہ جو حیض میں ہے وہ یہ ناپاک نہیں ہے عورت ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بیلنس رکھا ہے نا. ہمیں پتا ہے کہ جوش نے وہ ہم نے اس میں پڑھا تفسیر میں کہ وہ کتنا عورت کو ناپاک سمجھتے تھے. ابھی بھی کچھ ایریاز ہیں, کچھ جگہ ہیں, وہ ایون پاکستان میں بھی ایسے کیا جاتا ہے, کچھ ایریاز ہیں کہ وہ ان کے رہنے کی جگہ ہی ان کے لیے علیحدہ کر دی جاتی ہے. ہوں تو کتنا یہ مطلب یہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا, اور اس سے اگر ہم دین سے ہٹتے ہیں تو پھر کتنی زیادہ مشکلیں ہوتی ہم اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں نا. بالکل کہ علم کی کمی ہے نا, جہالت ہے. تو اس کو بھی کہ کتنا زیادہ کرنے کی عام ہے ضرورت کہ اس حالت میں عورت خود ناپاک نہیں ہے نا, وہ سارے کام کر سکتی ہے. ایون دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں تکیہ لگا کے قرآن پڑھتے تھے نا. تو الحمدللہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں, ان کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو پھر دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں تو اس میں زیادہ وہ اثر ہوتا ہے اس بات پہ, ہے نا. اور اس میں دیکھیں جس طرح ہمیں استاذہ جی نے کہا کہ آپ لوگ سب لوگ ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے نا ہمارا چیپٹر, تو ایک شروع میں ابھی آپ ایک بنا لیں کالم چارٹ بنا لیں کہ جس میں آپ نے لکھنا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس, کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پیریڈس میں اور کیا نہیں کر سکتے نا. تو یہ بہت ہی پیاری سی آپ کے لیے جب تک یہ ختم ہوگا آپ کے لیے گائیڈ لائن بن جائے گی. آپ اس کو پھر بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ, ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا دیں گے دوسروں کے لیے, جس کا کسی کا کچھ مس ہوا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا نا. ٹھیک ہے نا, کہ ہم ابھی سے بنا لیں. جیسے آج آپ نے دو چیزیں پڑھی تین کے حیض میں, عورت جو ہے وہ طواف اور صحیح نہیں کر سکتی وہ لکھ لیں, اور دوسری طرف کیا کیا لکھیں گے کہ وہ مطلب اپنے کنگھی کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے, تو یہ ڈوز میں آ جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو کریں گے اس ایکٹیویٹی کو انشاءاللہ. دلیلہ ماشاء اللہ سابقون الاول اللہ, بس ایک ہی لوگ, ایک ہی سسٹر ہے الحمدللہ. اچھا باقی سب بھی انشاءاللہ, میرا آپ لوگوں کے لیے اچھا گمان نیک گمان یہی ہے کہ آپ سب کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, بہت ہی اچھا موقع ہے, بالکل سمپل سے. اگر آج آپ چارٹ بنا لیں گے تو بس نیکسٹ کلاس میں بیٹھے بیٹھے آپ اس میں آج کے ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھ لیں, نیکسٹ کلاس میں آپ ساتھ ساتھ ہی لکھتے جائیں گے. یہ کہ ہم ایک چارٹ بنائیں گے جس ڈوز اینڈ ڈونٹس کا, ٹھیک ہے, کہ پیریڈس میں ہم کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ نے آلریڈی اسٹارٹ کر دیا سسٹرس مینا ماشاء اللہ بارک اللہ کی. تو پھر ہمارا اینڈ تک ایک پوری ایک لسٹ بن جائے گی نا کہ کیا کیا ہم نہیں کر سکتے اور کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بارکم اللہ فیکم. اچھا اب اس طرح کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے, دیکھیں ہمارا جو پیچھے والا چیپٹر ختم ہوا تھا نا کتاب الغسل, تو اس کا آپ اس طرح کریں. کتنے لوگ تیار ہیں کہ مجھے حدیث ہم لسننگ کر لیتے ہیں نا آج کے, آپ لوگ ریڈ کریں. اگر کسی نے یاد کی ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کی تو آپ دیکھ کے سنا سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی بھی اس طرح کریں کہ حدیث نمبر 185, 187, 188, ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی بھی, اور پھر اسی طرح 190, اس میں سے کوئی بھی آپ لوگ ہینڈ ریز کریں, شاباش, دیکھیں. اور پھر وہ یاد کر لیا کریں کہ حدیث جس کا مفہوم ہے, جو بھی میری حدیث جس نے اس کو پڑھا پھر اس پہ عمل کیا ہو نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا چہرہ روشن رکھے گا. آپ یہ سوچا کریں کہ فیشیل کرنے کا ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر, ہے نا. ماشاء اللہ سسٹر سیما نے ہینڈ ریز کیا, باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں. کوئی سی بھی ایک حدیث آپ لوگ ریڈ کریں گے, ٹھیک ہے. چلے میں سیما آپ کے لیے میں مائک فری کرتی ہوں, اور اتنی دیر میں باقی سسٹرز بھی پلیز ہینڈ ریز کریں اپنے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حدیث نمبر 85 شروع کرتے ہیں.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيد الماء على جلده كله. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے بعد ازاں اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے پھر دونوں ہاتھوں سے تین چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے اس کے بعد اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فی سیما. آپ نے اچھا پڑھا الحمد للہ. ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کر لیں, یہاں پہ جب آپ نے شروع میں کہا نا کہاں اذا غسل, تو یہ تا آپ کا مس ہو گیا یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا فیخللو, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شد کے نیچے اگر وہ ہوگا نا تو یہ کسرہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کئی دفعہ ہمارا مس ہو جاتا ہے, تو اس بات کو ان شاء اللہ نوٹ کریں. باقی الحمد للہ آپ نے اچھا پڑھا بارک اللہ فی کی. تو نیکسٹ سسٹر زرینہ, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں انشاءاللہ, اور باقی سسٹرز بھی کریں, ٹھیک ہے. اونلی عربک ریڈ کرنا ہے, جیسے مرضی آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس الحمدللہ ٹائم ہے, دونوں بھی ریڈ کر سکتے ہیں, صرف عربک بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حدیث نمبر 186 ہے. عن مونة رضی اللہ عنہ زوج توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. میرے پاس انگلش کا ترجمہ ہے. Narrated Maimuna رضی اللہ تعالی عنہ, the wife of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم performed ablution like that for salat, but did not wash his feet. He washed off the discharge from his private parts and then poured water over his body. He withdrew with his feet from that place, the place where he took the bath, and then washed them. And that was the way of taking the bath of janaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 187, باب نمبر 2. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق له الفرق. حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک برتن سے غسل کرتے تھے, اور برتن کیا تھا؟ ایک قدح, یعنی بڑا پیالہ جسے فرق کہا جاتا تھا. رواہ البخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے. سسٹر جویریا نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں, تو آپ پھر آپ پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی سسٹر اور بھی سسٹرز ہینڈ کے ریز کریں, الحمدللہ باقی سسٹرز بھی دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج آپ کو چانس دیا نا, تو نیکی کا کوئی بھی موقع ہم نے جانے نہیں دینا اپنے ہاتھ سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, باقی سب بھی ہینڈ ریز کریں. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 188 باب 3 الغسل بالسائی والنحو. سوری. وعنها رضی اللہ عنہا انها سئلت عن غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعت بإناء نحو من ساء فاغتسلت وافادت على راسها وبينها وبين السائل حجاب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کی کیفیت پوچھی گئی تو انہوں نے ایک سو کے برابر پانی کا برتن منگوایا, اس سے غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا. دوران غسل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور سائل کے درمیان پردہ حائل تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, حدیث نمبر 189. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما انہ سألہ رجل عن الغسل فقال یکفیك ساعة. فقال الرجل ما یکفینی. فقال جابر كان یکفی من هو اوفا منك شعرا وخیر منك ثم امنا فی ثوب. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے غسل کے بارے میں پوچھا کہ کس قدر پانی سے کیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ ایک سا تجھے کافی ہے. ایک شخص بولا کہ مجھے کافی نہیں ہے, تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک سا پانی اس شخص کو کافی ہو جاتا ہے جس کے بال تجھ سے زیادہ گھنے تھے اور تجھ سے بہتر بھی تھا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز میں ہماری امامت کی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ سب لوگوں نے بہت اچھا پڑھا. سمیر, مجھے تھوڑا سا لگا تھا کہ اینڈ پہ ڈبل چانس. بالکل بالکل آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ. اینڈ پہ جو تھا نا سما اما ہوم, تو مجھے لگا اما نہ پڑھا, ہو سکتا ہے آپ نے مجھے سننے میں لگا. اس کو چیک کر لیں پلیز. ٹھیک ہے, سما اما ہوم فی سو بھی, تو اس کو چیک کر لیں. باقی الحمد للہ آپ لوگوں نے سب نے بہت اچھا پڑھا. دیکھیں سے جو میرا ماشاء اللہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ڈبل چانس, تو بالکل نیکی کا تو موقع, اگر آپ اس کو ویل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, اور باقی سسٹرز پلیز ہینڈ ریز کریں. آپ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کو ہم کیسے فلوئنٹلی پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا. تو حدیث کا ویسے دیکھنے میں لگتا ہے آسان ہے, لیکن جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا مشکل لگتا ہے نا, اس لیے کہ ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھتے نا بار بار. تو جتنی دفعہ پڑھیں گے, دیکھ کے پڑھیں گے, اس سے ہمارے اس میں پڑھنے میں روانی آتی ہے. پھر جب آپ کبھی کوٹ کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کو اچھا لگتا ہے نا کہ آپ اس کو روانی سے پڑھیں. ٹھیک ہے نا, تو میرا میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں, آپ پلیز مائک لیں.
جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب نمبر 4, حدیث نمبر 190. من افاض علی رؤسہ ثلاثا, سر پر تین بار پانی بہانے کا بیان. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فافیض علی رؤسی ثلاثا واشار بیدیہ کلتیہما. رواہ البخاری. حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین دفعہ پانی بہاتا ہوں, یہ کہہ کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 191. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الإحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. البخاري. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرنے کا ارادہ فرماتے تو کوئی چیز مثل حلاب وغیرہ کے منگواتے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے, پھر بائیں جانب لگاتے تھے, اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تالو پر مالش کرتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 192, باب 6 ہے. اذا جامع ثم عاد. وعنها رضی اللہ عنہا قالت, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوری, اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیطوف علی نسائه ثم یصبح محرما یندہ طیبا. Narrated عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ that she used to put scent on Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم and he used to go around his wives in the morning. He assumed the ihram and the fragrance of this scent was still coming out from his body. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. میری حدیث نمبر ہے 195. وعنہا رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل یدیہ وتوضا وضوءہ للصلاۃ ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروي بشرته افاد عليه الماء ثلاث مرات. دوران غسل بالوں میں خلال کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے, پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے. جب آپ سمجھ لیتے کہ کھال تر ہو چکی ہے تو اس پر تین بار پانی بہاتے, پھر اپنا باقی جسم دھوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از 193 انشاءاللہ.
عن انس رضی اللہ عنہ قال قال نبی يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 وفي رواية 9 نسوة قيل لانس او كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث انه اعطي قوة 30. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کا رات دن کی ایک گھڑی میں دورہ کر لیتے باوجود دے کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں. ایک دوسری روایت میں 9 عورتوں کا ذکر ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ میں اس قدر طاقت تھی؟ انہوں نے جواب دیا ہم تو کہا کرتے تھے آپ کو 30 مردوں کی قوت ملی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My name is Anthony.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سب نے بہت اچھا پڑھا الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھے ہیں، آمین یا رب العالمین. اور دیکھیں آپ لوگوں کی یہ ریکارڈ بھی ہوگی ہے نا، اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے جو بھی آپ کا یہ سنے گا ہے نا. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ جو آپ کو نیکی کا موقع دیتے ہیں اس کو ضائع نہ جانے دیا کریں. ہوں ہر کسی کو چاہیے کہ آگے بڑھ کے اس میں ڈالے کہ میرا حصہ اس میں ڈال جائے، ہے نا. الحمدللہ تو چلیں، ہمارا کلاس کا جو ہے ٹائم بھی ہمارا پورا ہو گیا آج. ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آپ کا چیپٹر جو ختم ہو گیا تھا نیا چیپٹر سٹارٹ کیا، اس کی ایکٹیویٹی ضرور سٹارٹ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تاکہ جب ہمارا چیپٹر ختم ہو تو آپ کی وہ تیار ہو چکی ہوگی اس وقت تک، ٹھیک ہے نا. بس ایک چیز جو میں سب ماشاء اللہ سب آپ لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں، بس وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہے نا کہ اگر شد کے نیچے کسرہ ہے نا تو وہ کسرہ ہے اس کو. تو یہ میں ان جنرل سب کو کہہ رہی ہوں، یہ آپ لوگوں کی سب کی اس کو خیال رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ وے آف رائٹنگ اس میں کچھ میں اس طرح لکھا ہوتا ہے. قرآن میں بھی آپ کو کئی جگہوں پہ اس کسی رسم الخط میں یہ ملے گا اس طرح کئی جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا، تو اس کا خیال رکھیں آپ، ٹھیک ہے. الحمدللہ تو ٹھیک ہے، ہم دعا کر لیتے ہیں. جو بھی آپ نے پڑھا اس کو ضرور خود سے پڑھیں جا کے اور شیئر کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.